على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره حاميم السجده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين جن حضرات کی نگاہوں سے اخباری اعلان گزرا ہے ان کے علم میں ہے کہ مجھے آج وقت کے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کو ایک شدید خطرہ لاحق ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اسلام کی ایک مقدس اصطلاح جہاد فی سبیل اللہ کو بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں اس وجہ سے کہ اس وقت دنیا میں جو احیائی اسلامی تحریکیں ہیں جن کو بالعموم فنڈامنٹلسٹ موومنٹس کہا جا رہا ہے ان میں تشدد اور دہشت گردی کا رجحان پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے یہ تشدد اور دہشت گردی جس کے اس وقت دنیا میں الجزائر میں بھی مظاہر سامنے آ رہے ہیں مصر میں بھی شدت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں بعض دوسرے مقامات پر بھی اس کے اندیشے ہیں اس کے بارے میں آج ذرا مجھے تفصیل سے گفتگو کرنی ہے کہ اصولی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے اور ثانیاً اس وقت نتائج کے اعتبار سے اس کی وجہ سے کس قدر مضر اور اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کے اعتبار سے خوفناک نتائج برآمد ہونے کا اندیشہ ہے. میری یہ گفتگو اصلاً میرا جو خطاب عید تھا اس مرتبہ اسی کا تسلسل ہے، اس لیے میں پہلے کوشش کروں گا کہ نہایت اختصار کے ساتھ اپنی اس گفتگو کا خلاصہ دہرا دوں جو میں نے اس مرتبہ ایک جلسہ عام کی شکل میں عید الفطر کے بعد کی تھی. جو حضرات اس میں شریک تھے انہیں یاد ہوگا چند نکات ہیں جنہیں میں گن کر دوبارہ تازہ کرا دینا چاہتا ہوں، اور میرے پیش نظر یہ بھی ہے کہ خاص طور پر وہ حضرات کے جو میرے اس مشن میں اور کام میں میرے ساتھ شامل ہیں یا شریک ہونا چاہتے ہیں وہ ان چیزوں کو ازبر کر لیں، یہ انہیں یاد ہو جانی چاہیے یہ نکات. پہلا نقطہ کہ جو جس کے علم میں بھی پہلی مرتبہ آتا ہے اس سے یقیناً وہ چونک جاتا ہے، میں خود چونک گیا تھا جب پہلی مرتبہ ذہن ادھر منتقل ہوا، کہ قرآن مجید میں جو الفاظ یہود کے بارے میں آئے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوک دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. اور یہ جو مفسرین کا اجماع ہے کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں جو الفاظ آئے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں. تفسیر کے اعتبار سے یہ باتیں بالکل درست ہیں، لیکن اگر ہم آبجیکٹولی معروضی طور پر دنیا کے حالات کا اس وقت مشاہدہ کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ الفاظ اس وقت یہود پر ہرگز اپلیکیبل نہیں. یہود کا نقشہ تو بالکل برعکس ہے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ان الفاظ کا 100% انطباق اس وقت مسلمانوں پر ہو رہا ہے، امت مسلمہ پر ہو رہا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ 25 کروڑ ہیں دنیا میں، 13 ملین، لیکن ان کی دولت، ان کی ثروت، دنیا میں ان کی حیثیت، سول سپریم پاور ان کے شکنجے میں ہے. تمام بینکنگ اور جتنے بھی اسٹاک ایکسچینج ہے دنیا کے ٹاپ کے، وہ سب ان کی گرفت میں ہیں. فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے. ذلت کہاں ہے ان پر؟ مسکرت کہاں ہے ان پر؟ ان کی ریاست قائم ہو چکی ہے اور گریٹر اسرائیل کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اور کوئی عالم واقعہ میں تو نظر نہیں آتا کہ کوئی طاقت، اینی پاور آن ارتھ. میں نے آن ارتھ اس لیے کہا، اللہ کا اختیار تو ہے، آنے واحد میں جو چاہے کر دے، لیکن زمین کے اوپر جو قوت ہے اس وقت بالفعل موجود ہے، کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جو ان کو گریٹر اسرائیل قائم کرنے سے روک سکے. اس کے مقابلے میں ہم 130 کروڑ ہیں کہ 160 کروڑ ہیں کہ 120 کروڑ ہیں، لیکن یہ 50 ملک ہیں کہ 55 ملک ہیں مسلمان، لیکن جس شے کا نام عزت ہے، بین الاقوامی معاملات میں رائے کی حیثیت اور وقت ہے، اس کے اعتبار سے ہم زیرو ہیں. ہمارے وسائل دوسروں کے قبضے میں ہیں. سب سے بڑی دولت تیل جو ہے، اس کے اوپر دوسروں کا قبضہ ہو چکا ہے. جن کے بلینز بلین ٹریلینز آف ڈالرز ہیں، وہ سب بھی ان کے قبضے میں ہیں، جب چاہے وہ زیرو میں تبدیل کر دیں. تو یہ صورتحال بڑی غور طلب ہے، چونکا دینے والی ہے، سوچنے کے لیے ہمیں آمادہ کرنے والی ہے کہ بالفعل تو صورت یہ ہے. دوسرا نقطہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ صورت مستقل نہیں ہے. مستقل صورت وہی ہوگی اور اس دنیا کے خاتمے سے قبل، جو اب کچھ زیادہ دور معلوم نہیں ہوتا، قیامت کا معاملہ، اس لیے کہ جو بھی اس کے آثار بتائے گئے ہیں وہ اب ظاہر ہو رہے ہیں. اس سے پہلے پہلے صورت حال برعکس ہوگی. اور کیا ہوگی؟ یہود کا ایک ایک بچہ ختم ہوگا، عذاب استیصال ان کے اوپر واقع ہوگا، یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا. پوری دنیا سے کھینچ کھینچ کر لائے جا رہے ہیں وہ، اسی لیے تاکہ دنیا کا ایک ہی خطہ ان کے لیے قبر بن جائے. اور اسلام کا بول بالا ہوگا. حضور کی وہ حدیث ہے، ہم نے پھر ان کو ایک بڑی آب و تاب کے ساتھ شائع کیا ہے، جو میرے لیے تو واقعہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں سہارا ہے، کہ جبکہ نبض ڈوبنے سی لگتی ہے حالات کو دیکھ کر کہ کیا حالات ہیں، مسلمان کن کیفیات سے دو چار ہیں مشرق سے مغرب تک، تو اس وقت جو چیز سہارا بنتی ہے وہ حضور کی وہ پیشین گوئیاں ہیں کہ اس دنیا کے خاتمے سے قبل کل روئے عرضی پر اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا، اللہ کا دین غالب ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پوری دنیا سکیڑ کر دکھا دی، میں نے اس کے سارے مشارق دیکھ لیے، سارے مغارب دیکھ لیے، اور سن لو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے دکھا دیے گئے. آخری صورت تو وہی ہوگی، لیکن یہ کہ بالفعل اس وقت جو کچھ ہے وہ غور طلب ہے کہ ایسا کیوں ہے. اس کیوں کا جواب ہے جو میں نے دینے کی کوشش کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھ لیں کہ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نتی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. ہم تو اپنے آپ کو امت مرحوم سمجھتے ہیں، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ بڑے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، بڑے پیارے ہیں. یہ صورت کیوں پیدا ہوئی؟ اس کے لیے میں نے قرآن کا جو فلسفہ عذاب ہے اس کو چند نکات کی شکل میں بیان کیا، پھر میں چاہوں گا کہ گنتی کر کے یاد کریں. پہلی بات یہ کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے. جزا اور سزا آخرت میں ہونی ہے، وہ دار الآخرہ کا معاملہ ہے، یہ دار الامتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. دوسرا نقطہ یہ کہ جہاں تک افراد کا تعلق ہے، فی الواقع سب فیصد یہی قانون ہے کہ ان کی جزا اور سزا آخرت میں ہونی ہے، دنیا میں نہیں. اس لیے کہ وہاں حساب کتاب جو ہوگا، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردہ، ہر شخص عدالت خداوندی میں تنہا کھڑا ہوگا. قوم قبیلہ کوئی جواب نہیں دے گا اس کی طرف سے، نہ وہ قوم قبیلے کا ذمہ دار نہ قوم قبیلہ اس کا ذمہ دار. اسے تو اپنا حساب پیش کرنا ہے اور خالص اپنے میرٹ یا ڈی میرٹ کے اوپر معاملہ طے ہوگا. پاس دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، اہل ایمان کا معاملہ ہے خاص، کہ انہیں دنیا میں کچھ تکلیفیں پہنچا کر ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. یہ ثانوی درجے میں ان حقائق کو بعض احادیث کی روشنی میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. یا اہل ایمان کے جوہر نکھارنے کے لیے آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے اللہ گزارتا ہے، یہ ان کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے. لیکن اصل جزا و سزا افراد کی آخرت میں. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ البتہ قوموں کا قصہ یہاں پاک کیا جاتا ہے، قوموں کا حساب یہاں چکایا جاتا ہے. اس لیے کہ کلیکٹو جو ہے وہاں محاسبہ ہے ہی نہیں، اجتماعی حساب کتاب یہاں ہوتا ہے. اور بڑی پیاری بات تھی جو اقبال نے بڑی سادگی سے کہہ دی کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. تو افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں ذرا اس میں کمی ہے. افراد سے تو یہاں اغماز ہی ہوتا ہے، بھی نہیں، لیکن ملت اور قوموں کے گناہ کبھی معاف نہیں. اب چوتھا نقطہ یہ ہے کہ قوموں کے سلسلے میں سب سے شدید عذاب جو آتا رہا ہے وہ ان قوموں پر جس کی طرف اللہ کا رسول بھیج دیا جائے تعین کے ساتھ. اللہ کا رسول گویا کہ اللہ کی اُریاں برہان بن کر آتا ہے، اللہ کی دلیل، اللہ کی برہان، اللہ کی آیت، اپنی سیرت میں، کردار میں، اپنی دعوت میں، اپنی نصیحت میں. تو جو قوم رسول کی دعوت کو رد کر دے اس پر عذاب استیصال آتا رہا، ختم کر دیے گئے، نسیم منسیہ کر دیے گئے، ملیا میٹ کر دیے گئے، جڑ کاٹ دی گئی، ایسے ہو گئے کالم یغنو فیہا جیسے کبھی تھے ہی نہیں. وہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، آل فرعون، ان کے یہ سارے جو واقعات قرآن میں آتے ہیں وہ اسی ذیل میں. نمبر دو پھر عذاب جو آتا ہے اجتماعی، وہ رسولوں کی امتوں پر آتا ہے. یہ ہے سب سے درحقیقت جو تلخ پہلو ہے جو میرے اور آپ کے لیے قابل غور ہے. ان پر کیوں آتا ہے؟ جب تم رسول کو ماننے کے دعوے دار ہو تو تم نمائندے بن گئے ہو اللہ کی اس سرزمین پر. تمہیں دیکھ کر لوگ اللہ کا دین پہچانیں گے. اگر تمہارا کردار اس کے برعکس ہوا تو تم بہت سخت عذاب کے مستحق ہو. تم کہتے ہو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی کتاب کے علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، رسول کے امتی ہونے پر فخر کرتے ہو، اور تمہارا کردار اگر اس کے برعکس ہے، تمہارا عمل اس کے برعکس ہے، تو شدید ترین عذاب. اگر تو وہ پہلا عذاب جو عذاب استیصال نہیں کہ پوری قوم کو نصیب منسیہ کر دیا جائے، لیکن اس سے کم تر درجے کا عذاب جو آتا ہے وہ پھر رسولوں کی امتوں پر آتا ہے. اس اجتماعی عذاب کے سلسلے میں ایک جو بہت ہی تلخ نقطہ ہے وہ ہے جو سورہ انفال میں آیا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اجتماعی عذاب دنیا میں آتے ہیں تو اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، اس میں گناہگاروں کے ساتھ بے گناہ بھی لپیٹ میں آتے ہیں. وہ تو چکی جب پیستی ہے تو پھر وہ پس جاتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی تلافی ہو جائے، لیکن دنیا میں تو اجتماعی عذاب جب آئے گا، کوئی زلزلہ آئے گا، کوئی اور باہ، کوئی آگ لگے گی، کوئی اور خصف ہوگا، کوئی زمین دھسے گی، کچھ اور ہوگا، سیلاب آئے گا، تو بہرحال وہ پھر ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا کہ یہ نیک ہے اور یہ بد ہے، بلکہ یہ کہ اس میں تو نیکوں بدوں کے ساتھ نیک بھی پس جاتے. یہ ہوا میری گفتگو کا تیسرا نقطہ. چوتھا نقطہ کیا ہے؟ اب امتوں کے بارے میں سوچئے. اس وقت دنیا میں دو رسولوں کی امتیں ہیں، ایک امت سابقہ ہے یہود یا بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ کی امت جنہیں کتاب دی گئی تورات، دوسری امت موجودہ امت مسلمہ مسلمان جن کے پاس کتاب ہے قرآن. وہ امت تقریباً 1300 قبل مسیح سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور 624 میں، سمجھنا چاہیے 624 عیسوی میں اس کو ہٹا کر اور نئی امت مسلمہ کو اس مقام پر لایا گیا. یہ 624 عیسوی کیوں میں نے کہا ہے, یہ تحویل قبلہ کا سن ہے. 610 میں حضور پر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا ہے اور 624 میں تحویل قبلہ ہوا. تحویل قبلہ علامت تھی اس بات کی کہ سابقہ امت معذور جس کا مرکز تھا یروشلم اور ایک نئی امت جس کا مرکز ہے خانہ کعبہ, یہ قبلہ ہے اب ہمیشہ کے لیے اہل توحید کا, اور اس کے گرد جو نئی امت وجود میں آئی ہے اب وہ اس مقام پر ہے کہ جہاں پہلے وہ امت تھی جو بنی اسرائیل یا یہود کہلاتی تھی. ان امتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے, میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ انہیں ذرہ ہو جاتا ہے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں لاڈلے ہیں, جیسے کہ یہود کا قول آیا ہے قرآن مجید میں, نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, بیٹوں کے مانند ہیں, بڑے چہیتے ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات, ہمیں تو چھو ہی نہیں سکتی آگ مگر گنتی کے چند دن. یہی غرہ انہیں ہوا اور یہی ہمیں ہوا. اچھا, ان کے غرے کی زیادہ بنیاد تھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف کی بات کی جانی چاہیے, وہ امت جس کے پاس سینکڑوں نبی آئے, جس کا آغاز ہوا ہے تو دو رسول اس وقت موجود تھے, حضرت موسیٰ بھی رسول تھے, حضرت ہارون بھی رسول تھے, اور سلسلہ جو ہے نبوت کا ٹوٹا ہی نہیں, یہ تار جو ہے منقطع ہی نہیں ہوا حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہ الصلوۃ والسلام. حضور کے الفاظ ایک حدیث میں, کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, انبیاء یہ بنی اسرائیل کی سیاست اور ان کا انتظام اور حکومت جو ہے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی. کلما حلق نبی خلفہ نبی, جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا جانشین بھی نبی ہوتا تھا. تو حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک تار ٹوٹا ہی نہیں, اور ختم بھی ہوا ہے تار تو دو نبی بر وقت موجود تھے ایک ہی وقت میں, بیک وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. انہیں غرہ ہوا ہے, قرآن خود کہتا ہے, دو دفعہ تو سورہ بقرہ میں کہا ہے, وانی فضلتکم علی العالمین, میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. اب اسی پر قیاس کر لیجیے کہ جو غرہ ہمیں ہوا, جن مغالطوں میں ہم مبتلا ہیں, قرآن مجید نے ان کے مغالطوں کو رفع کرنے کے لیے بڑا ایک سادہ سا سوال کیا, اگر ایسے ہی لاڈلے ہو, چہیتے ہو, بہت اللہ کے محبوب ہو, فلیما یعذبکم بذنوبکم, پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں سزائے کیوں دیتا رہا ہے, عذاب کیوں دیتا رہا ہے, بل انتم بشر ممن خلق, تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اللہ نے اور انسان بنائے ہیں, اللہ کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں, اللہ سے کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ تعلق نہیں, اللہ کی کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی جس کی بنا پر کہ وہ طرفداری کرے اس کی, معاذ اللہ, اس کا تو عمل بے لاگ ہے. ایمان اور عمل صالح کے حوالے سے, شریعت اور کتاب کے حوالے سے تعلق ہے, واسطہ ہے جس سے بھی ہے, جو اس کے ساتھ وفاداری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے شامل حال ہوں گی, جو ان سے غداری کرے گا, اگر ان کو پشت دکھائے گا, پیٹ دکھائے گا, اللہ کا عذاب ہے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. چنانچہ اس کے ضمن میں پھر وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے, ان دو امتوں کی تاریخ میں جو مماثلت ہے عذاب الہی کے اعتبار سے. حضور نے فرمایا, اور یہ ترمذی شریف کی روایت سے, حضرت عبداللہ ابن عمرو عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے, لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوًا نَعْلَ بِالنَّعْلِ, میری امت پر بھی وہ سب کچھ ہو کر رہے گا, بیت کر رہے گا, جو سابقہ امت پر بنی اسرائیل پر ہوا, بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. اس پر وہ مضمون جو ہے میں لکھ چکا ہوں آج سے 14-15 سال قبل, ان کی 2000 برس کی تاریخ, 1300 قبل مسیح سے 624 عیسوی تک 2000 برس ہو گئے, اور ہماری 1300 برس کی تاریخ. یہ 1300 برس کون سے ہیں؟ 624 سے 1924 تک. یہ میں نے اب یہ عدد معین کر دی. 1924 میں خلافت کی ایبولیشن ہوئی ہے, خلافت کا ادارہ ختم کیا گیا. اس میں ہمارا زوال جو تھا, دوسرا زوال, وہ گویا کہ ایک اعتبار سے اپنی انتہا کو پہنچ گیا, سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اور خلافت کا خاتمہ. یہ 1300 برس کی تاریخ, ان کی 2000 برس کی تاریخ, ان میں جو مشابہت ہے وہ کتاب چاہید میں بھی تقسیم ہوا تھا, اور آج بھی چونکہ اس روز کچھ ہماری بد انتظامی ایسی رہی کہ اعلان تو کیا گیا تھا کہ وہ ہدیہ جو ہے ہدیہ عید سعید, اس میں وہ کتاب جو میں نے خاص طور پہ چھپوایا تھا جس میں کہ یہ تاریخ جو ہے امت مسلمہ کے عروج و زوال کے یہ ادوار جو آئے ہیں اور ان کی جو مشابہت ہے بنی اسرائیل کے عروج و زوال کے ادوار سے، تو وہ آج پھر اس ایک محدود تعداد میں موجود ہے۔ جو حضرات عید کے اجتماع میں تھے اور انہیں وہ نہیں ملا تھا، وہ ہدیہ جو ہے آج یہاں وصول کر سکتے ہیں، ان میں وہ کتاب چابی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں نے تو بالکل کاربن کاپی کی طرح دکھا دیا ہے کہ حدیث نبوی اس کا ایک ایک شوشہ، حرف نہیں ایک ایک شوشہ درست ہے۔ بین ہی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں امتوں کی تاریخ کے اندر جیسے کہ کاربن کاپی ہوتی ہے ویسی مشابہت موجود ہے۔ ان پر پہلا عذاب آیا تھا دو حصوں میں، پہلے اشوریوں کے ہاتھوں آیا، پھر بیبیلونینز کے ہاتھوں آیا نبوکدنضر کے ذریعے سے۔ پہلا دور دو حصوں میں، ہم پر بھی پہلے سلیمیوں کے ہاتھوں ہمیں مار پڑی، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نکلا، 90 برس تک جو ہے اس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ پھر آیا تھا تاتاریوں کے ہاتھوں جس میں کروڑوں مسلمان قتل، خلافت بنو عباس کا خاتمہ ہوا 1258 عیسوی میں، اور یہ جو ہمارا سوال تھا پہلا وہ انتہا کو پہنچا۔ پھر ان پر دوسرا دور جو عذاب الہی کا آیا، وہ آیا ویسٹرن پاورز، یورپین پاورز کے ہاتھوں، پہلے گریکس اور پھر رومنز۔ ہم پر بھی جو دوسرا دور آیا وہ یورپین امپیریلسٹ پاورز، کلونیل پاورز، انگریز آ گئے، فرانسیسی آ گئے، بلندیزی آ گئے، پرتگیز آ گئے، اور کہیں اطالوی آ گئے۔ ان سب نے جو ہے عالم اسلام کا جو ہے جو کچھ کیا ہے پچھلے 200-300 برس کی تاریخ آپ کے سامنے، جس کا کلائمیکس ہے جو اس صدی کے شروع میں پہلی جنگ عظیم کے بعد نقشہ آیا، سلطنت عثمانیہ ختم۔ عجیب صدی ہے یہ 20ویں صدی، جس میں ہم بھی سانس لے رہے ہیں، اس کا آخری حصہ اب آ گیا ہے۔ اس صدی کے آغاز میں ایک عظیم سلطنت دنیا کے نقشے سے غائب ہوئی، سلطنت عثمانیہ، 400-500 برس سے جس کا کہ سکہ چل رہا تھا 3 براعظموں پر، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا، اور پورا جو ہے آپ سمجھیے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا حصہ، اس کے اوپر سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا لہراتا تھا۔ جنگ عظیم اول کے بعد ختم ہو گیا، نام و نشان ختم، صرف اس کا ایک ریمیننٹ رہ گیا، چھوٹا سا ترکی کے نام سے ایک ملک رہ گیا، وہ دی گریٹ آٹومان امپائر نقشوں کے اندر جو آیا کرتا تھا وجود نہ رہا۔ اور اس کے آخر میں یہ ہوا ہے دی گریٹ سوویت یونین، نسیم منسیا، جیسے کبھی اب تلاش کرنے پڑتے ہیں پرانے نقشے گریٹ آٹومان امپائر کی حدود دیکھنے کے لیے، ایسے ہی اب ضرورت پڑے گی دنیا کے نقشے جو ہیں پیچھے کھنگالے جائیں گے کہ یہ جو سپر پاور کبھی ہوتی تھی دنیا کی ایک عظیم، وہ کہاں کہاں ہوتی تھی، کیا نقشہ تھا اس کا، کیا حدود حربہ تھا۔ یہ عجیب صدی، بہرحال ہمارے نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ اس صدی کے آغاز میں گریٹ آٹومان امپائر ختم، اور اس سے پہلے بقیہ تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ ان مغربی قوتوں کے زیر اثر آ ہی چکے تھے، کہیں براہ راست ان کی حکومتیں تھیں، کہیں بالواسطہ حکومتیں تھیں۔ ہندوستان میں تو انگریز آ چکا تھا 200 برس پہلے تقریباً، اور 100 برس سے تو تقریباً وہ ڈٹا ہوا تھا یہاں پر ایک باقاعدہ مرکزی حکومت کی حیثیت میں۔ اس سے پہلے جاوا سماٹرا جو کچھ ہو چکا وہ اب میں تاریخ میں تفصیل سے نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہود کو، اب سمجھیے یہود کو ایک آخری موقع اللہ نے دیا تھا۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہود عذاب استحصال کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ان کی طرف رسول بھیجے گئے تھے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، رسولا الی بنی اسرائیل، ان کو نہ صرف یہ کہ انہوں نے رد کیا بلکہ انہیں کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، ولد الزنا قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا۔ یہ دوسری بات ہے، اللہ نے کیا کیا، انہیں زندہ اٹھا لیا، کون ان کی جگہ سولی چڑھا ہے، غالباً یوڈاس اسکیریوٹ، جس نے کہ غداری کی تھی اور مخبری کی تھی۔ یہ جو انجیل برنباس ہے اس سے یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے، ورنہ یہ کہ خود ہمیں معلوم نہیں تھا کہ صورت کیا بنی ہے۔ قرآن نے یہ تو کہا تھا کہ ہم نے ان کے لیے معاملہ مشکوک بنا دیا، ولیکن شبہ لہم، لیکن وہ شبہ لہم کی تفصیل کیا ہے یہ مسلمانوں کو قطعاً معلوم نہیں تھی۔ اگر برنباس کی انجیل سامنے نہ آتی تو اس کی وضاحت ہمارے سامنے نہیں تھی، اور یہ در حقیقت دلیل ہے اس کی کہ برنباس کی انجیل کسی مسلمان کی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر مسلمان کی لکھی ہوئی ہوتی جیسے عیسائی کہتے ہیں تو مسلمانوں کے ہاں اس کے حوالے ہوتے، ریفرنسز ہوتے، پھر تو بڑی تفصیل سے ہم گفتگو کیا کرتے کہ شبہ لہم کی اصل وضاحت کیا ہے، لیکن ہمارا تو لٹریچر خالی ہے تفصیل کا اور پوری تاریخ خالی۔ یہ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اسی کی شکل بدل دی، حضرت مسیح کی صورت بنا دی، جس حواری نے، جس ساتھی نے غداری کر کے پکڑوایا تھا اور وہ سولی چڑھایا حضرت مسیح کو، تو اٹھا کر چار فرشتے جو اس باغ کے اندر جس کو کمرے میں حضرت مسیح روپوش تھے، اس کی چھت پھٹی ہے اور چار فرشتے آئے ہیں حضرت مسیح کو لے گئے ہیں آسمان. بہرحال یہ اس وقت سے یہ قوم بنی اسرائیل عذاب استیصال، آخری عذاب، خاتمے والے عذاب کے مستحق ہو چکی ہے. لیکن اللہ نے ایک خاص فضل ان پر فرمایا تھا، یہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں ہے. 600 برس کے بعد پھر انہیں ایک مرسی اپیل کی اجازت دی گئی، جیسے ہماری عدالتی اصطلاحات ہیں. ٹھیک ہے، فوج تمہیں عدالت سے تو تمہیں سزا ہو چکی ہے پھانسی کی، لیکن ابھی ایک مرسی اپیل کی گنجائش ہے اگر تم درخواست کرو. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت فرمانے کو تیار ہے، لیکن اگر تم نے اپنی سابقہ روش برقرار رکھی تو پھر یہی کچھ ہم بھی کرتے رہیں گے جو پہلے کیا. وہ بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، بلکہ بدترین دشمن بنے حضور کے اور اسلام کے اور مسلمانوں کے اور قرآن کے. لہذا وہ ایک کنڈمڈ پرزنر کی حیثیت رکھتے ہیں، انہیں آخری سزا ملنی ہے. وہی حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہوں گے، ان کو اٹھایا گیا ہے، ان کی جو ہے یوں سمجھے کہ ایگزیکیوشن ڈیفر کی گئی ہے، مؤخر کی گئی ہے. بالآخر وہ ہونا ہے ان کے ساتھ معاملہ جس کے یہ مستحق پہلے سے ہو چکے. لیکن اب آئیے امت مسلمہ پر. اس صدی میں جو کچھ یہود پر ہوا ہے، ہولوکاسٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کے بارے میں کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 60 لاکھ آدمی قتل کیے ہٹلر نے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 40 لاکھ ہیں، تو 40 لاکھ بھی کم نہیں ہوتے، 4 ملین. یہ جو حادثہ اس صدی میں ہوا ہے، یہ دوسری بات ہے کہ ہم لوگ تو جانتے نہیں کہ کیا کیا حوادث اس دنیا میں ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں، اس صدی میں ہوا کہ نہیں ہوا. اور یہ در حقیقت قرآن مجید کے اس فیصلے کے مطابق ہے کہ ہم نے یہ طے کر دیا تھا استاذنا ربک لیبعثن علیہم الی یوم القیامۃ من یصومہم سوء العذاب. ہم نے طے کر دیا تھا کہ اب قیامت تک اللہ ان پر مسلط کرتا رہے گا ایسے لوگ جو انہیں بدترین سزا دیں گے. وہ بدترین سزا بھی انہیں اس صدی میں مل گئی. پہلی بات تو اب یہ سمجھنے کی ہے کہ اس بدترین سزا کی کاربن کاپی مسلمانوں پر بھی آنی ہے کہ نہیں. اگر اب تک کی پوری تاریخ جو کی تو دہراتی رہی اپنے آپ کو، تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے ہمارے بھی کرتوت وہی ہے، کوئی صورتحال بدلی تو نہیں. ایک انچ زمین ہم دنیا کے نقشے پر نہیں دکھا سکتے کہ جیسے یہاں اسلام کا نظام بتمام و کمال قائم ہے. کہنے کو 50 ملک ہیں، 60 ملک ہیں، نہ معلوم کتنے ملک ہیں. اسلام کہیں ہے؟ نہیں ہے. نتیجتاً ہم بدترین سزا کے مستحق ہو چکے ہیں. یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی عذاب الہی ہے جس کی گرفت میں ہم ہیں. اب اس میں نوٹ کر لیجئے، امت کے دو حصے جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے. اس امت کے دو حصے، ایک امیین ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم الی آخر الآیۃ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اس امت کے دو حصے ہیں، امیین آخرین. امیین کون ہے؟ عرب. ان کو فضیلت حاصل تھی کیوں؟ حضور ان میں سے تھے، نمبر ایک. اس سے بڑا اور کیا درجہ ہے فضیلت ہوگا؟ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. نمبر دو، ان کی زبان میں اللہ کا یہ کلام ہے، مادری زبان، کوئی دقت نہیں اس کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں، یہ ان کی فضیلت ہے. آخرین کون ہے؟ ایرانی اسلام لے آئے، شامی آ گئے، بربر آ گئے، ترک آ گئے، سندھی آ گئے، ہندی آ گئے، ملائی آ گئے. یہ سب کیا ہے؟ وہی اسٹرکچر آف ایٹم جس کا میں نے بارہا تذکرہ کیا ہے. ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے گرد جو ہے وہ الیکٹرون چکر لگا رہے ہیں مختلف دائروں میں. نیوکلیس ہے امیین اس امت کے، اور یہ الیکٹرونز کی طرح مختلف قومیں ہیں، چاہے ان کو گنتی کرتے چلے جائیے، سب آخرین. امیین کا معاملہ یہ ہے کہ اب بدترین سزا کے مستحق وہی ہے، اور اندیشہ یہ ہے کہ وہ ہولوکاسٹ جس کا کہ یہ امت مستحق ہو چکی ہے، مشرق وسطی میں اب اس کے شروع ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے. یہاں آ کر وہ حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیاں کوئنسائڈ کرتی ہیں ہمارے اس فکر کے ساتھ، المسیح الدجال کا ظہور ہوگا. وہ احادیث جو ہم نے شائع کی تھی ندائے خلافت میں پہلے، وہ 8 شماروں میں آئی تھی، اب اس کو ایک کتابچے کی شکل میں جمع کیا ہے. عید کے لیے خاص طور پہ میں نے تیار کرایا تھا، محدود تعداد میں آج بھی یہاں موجود ہے. وہ علیحدہ ہے, وہ قیمت تک ملے گا, بقیہ وہ ہدیہ وہ جو ہے اس کے لیے اس کے اندر چند چیزیں اور شامل ہیں, اور وہ کتاب چاہے جس میں کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے ادوار ہیں. بہرحال ان احادیث کا آپ مطالعہ کیجئے. نظر یہ آتا ہے کہ حضور نے خبر دی ہے کہ ایک شکل ایسی ہوگی کہ مسلمان اور عیسائی ان کا ایک متحدہ محاذ ہوگا اور وہ کسی اور طاقت کے خلاف جنگ کریں گے اور اس میں انہیں فتح حاصل ہو جائے گی. یہ مرحلہ گویا کہ ایک درجے میں پورا ہو چکا ہے خلیج کی جنگ کے ساتھ کہ تمام عالم عرب اور پوری عیسائی دنیا یکجا ہو کر حملہ آور ہوئی عراق پر. ابھی وہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ وہ ہڈی کی طرح پھنسا ہوا ہے صدام حسین, نہ اگلا جائے نہ نگلا جائے. امریکہ ایک عجیب چکر میں ہے, اس کو ہٹاتا ہے تو ایران کا خطرہ ہے, اگر صدام ہٹ جاتا ہے عراق سے تو یہ پورا شیعہ بیلٹ جو ہے ایران کے ساتھ ہو کر عراق کے ساتھ ہو کر لبنان تک, یہ سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے ان کے لیے. اور ایران کو روکنے کے لیے کوئی طاقتور آدمی چاہیے, وہ طاقتور آدمی وہی صدام ہے. لہذا وہ جو بھی کچھ انہوں نے کیا آنے واحد میں ختم کر سکتے ہیں صدام کو, جس طرح سے انہوں نے بمبارڈمنٹ اس وقت کی تھی, لیکن ہٹانا نہیں چاہتے وہاں سے, اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ایران کا مقابلہ کروانے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے. اور جو اس نے سچی بات میں نے کہا تھا کہ کوئی بہت ہی جھوٹا آدمی بھی کبھی کوئی سچ بول بیٹھتا ہے, نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات بستی میں, تو صدام نے یہ بات صحیح کہی تھی کہ یہ خلیج کی جنگ جو ہے یہ ایک جنگ نہیں ہے, یہ ام المحارب ہے, جنگوں کی ماں ہے. یہ سلسلہ ابھی چلے گا. اس کے بعد ایک دور آئے گا کہ یہ عیسائی طاقتیں پھر مسلمانوں سے معاہدہ توڑیں گی اور مسلمانوں پر تیزی کے ساتھ حملہ آور ہوں گی. یہ دور جو آنا ہے جنگوں کا, اس کے بارے میں جو خبریں دی گئی کتاب الملاحم میں, اتنی خوریزی ہوگی, اتنی خوریزی ہوگی کہ ایک پرندہ جو ہے سینکڑوں میل تک اڑتا چلا جائے گا, اسے سوائے لاشوں کے کچھ نظر نہیں آئے گا, یہاں تک کہ وہ خود بے دم ہو کر گر جائے گا لاشوں کی. یہ ہولوکاسٹ وہاں ہونے والا ہے, اس کی صورتحال جو مجھے نظر آ رہی ہے, یہ میرا ایک استنباط ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے. میرے نزدیک زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ اب مسجد اقصی کے خلاف کوئی اقدام ہوگا, اسے گرایا جائے گا یا اس کا کوئی حصہ منہدم کیا جائے گا, اس لیے کہ اسلام کے دشمنوں نے مسلمانوں کی غیرت کا امتحان لے لیا ہے. ہندوستان میں بابری مسجد کو گرانے کے بعد جو کچھ ہوا, پوری دنیا میں کوئی ایک مسلمان ملک جو ہے وہ بھی کھڑا ہو کر یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ اگر تم نے دوبارہ یہ مسجد نہ کنسٹرکٹ کی تو ہم تم سے تجارتی تعلقات منقطع کر لیں گے یا سفارتی تعلقات منقطع کر لیں گے. یہ ہماری غیرت ہے کہ غیرت جس کا نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. تو اب کیا انہیں اس کے اندر ہے, انہیں معلوم ہے ان کا جو ہیکل سلیمانی ہے اس کی بنیادیں مسجد اقصی کے نیچے ہیں. ان کے ہاں تو روایت یہ بھی ہے, وہ تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن میں ہے حضرت تالوت کے تذکرے میں, اس میں حضرت موسیٰ کا عصا رکھا ہوا ہے, اس میں وہ جو اصل تختیاں تھی پتھر کی جس پر کہ تورات لکھی ہوئی دی گئی تھی حضرت موسیٰ کو, وہ موجود ہے. وہ تابوت سکینہ جو کئی سو برس تک ان کے پاس رہا ہے, نبوکدنظر نے جب تباہی کی تھی بیبلونیا کی, اس کے بعد سے وہ گم ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کی بنیادوں کے اندر وہ بھی موجود ہے, انہیں تو نکالنا ہے. ابھی تک وہ حالات کو دیکھ رہے تھے, کچھ مسلمانوں کے جوش و خروش کو بھی, کچھ یہ کہ بین الاقوامی حالات. بہرحال اب حالات جدھر جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ مجھے اندیشہ یہی ہے کہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا, جو کچھ اب ہونا ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا. اور اس کے بعد پھر خبر دی ہے حضور نے, دجال اد مسیح الدجال کا ظہور ہوگا. جب یہ بھٹی دہکے گی تو پھر کوئی عیسائیوں کے اندر کھڑا ہو جائے گا یہودیوں میں, مسیح کا دعویٰ کر کے کہ میں مسیح ہوں. اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے, جن حضرات کو معلوم نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا اپنے خطبہ عید میں بھی کہ بدقسمتی سے احادیث نبویہ کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے, حتیٰ کہ علماء کی بھی نہیں ہے. علماء کی کیوں نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑے عالم دین نے مجھے خود بتایا کہ ہماری ساری توجہ ہے جو فقہی احادیث ہے ان پر. جو درس ہوتا ہے دارالعلوموں میں وہ سارا زور خرچ ہو جاتا ہے, کتاب الصلاۃ ہے, کتاب الطہارت ہے, کتاب الصوم ہے, جو بھی فقہی چیزیں ہیں. یہ چیزیں آتی ہیں حدیث کے آخری حصوں کے اندر, کتاب الملاحم, کتاب الفتن, ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی. باقی عام مسلمان, خاص طور پہ جدید تعلیم یافتہ مسلمان, وہ دو فتنوں کے زیر اثر ہے چاہے اسے شعور نہ ہو. ایک فتنہ قادیانیت کہ جس نے ان احادیث کی جو ہے وہ توجیہ ہی کچھ اور کر دی, وہ مسیح تو مر چکے ہیں, وہ مسیح تو دفن ہو چکے ہیں, اب تو کوئی مسیح ہے, مسیح نے مسیح آنا تھا اور وہ آ گیا غلام احمد کی شکل میں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دوسرے جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے حدیث کی طرف سے توجہ ہٹا دی ہے. لہذا اچھے بھلے مذہبی مزاج کے بھی جدید تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ حدیث کی طرف توجہ نہیں کرتے. حالانکہ یہ ساری چیزیں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہیں. تو میں اس میں مسیح الدجال سے مراد کیا ہے بتا دینا چاہتا ہوں. اصل میں یہودیوں کی روایات میں یہ پیشین گوئیاں تھیں کہ آخری زمانے میں یہود کا ایک نجات دہندہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ہم بھیجیں گے, مسیح بھیجیں گے کہ جو نجات دہندہ ہوگا اور یہودیوں کو جو ان کی اصل عظمت ہے دوبارہ دلائے گا. پیشین گوئیاں تھیں. وہ حضرت مسیح آ گئے آج سے 1900 برس قبل. انہوں نے مانا نہیں, ان کو تو کافر مرتد اور جو کچھ قرار دیا اور اپنے بس پر تے چولہے پر چڑھا دیا. وہ جگہ خالی ہے جس کو آپ کہتے ہیں پوزیشن از ویکنٹ, سچویشن ویکنٹ. وہ جو بھی ساری پیشن گوئیاں تھیں ان کا مشتاق, اصل مسیح آئے اور چلے گئے, اٹھا لیے گئے, لہذا جگہ تو خالی. وہ منتظر ہے مسیح کے کہ مسیح آئے گا اور وہ ہمیں جو ہے وہ اصل جو ہماری اصل سلطنت ہے سلیمان کی وہ دوبارہ دلوائے گا. وہ جگہ خالی ہے, کوئی ریبین, کوئی شمیر, کوئی جو اس سے پہلا وہ ایک ہوتا تھا, ایک وہ دایان موشے دایان, وہ تو کانا بھی تھا, کوئی ہوگا جو کھڑا ہو جائے گا کہ میں ہوں وہ مسیح. تو المسیح الدجال یعنی فریبی مسیح, جھوٹا مسیح, بنا ہوا مسیح جو مسیح نہیں ہوگا لیکن مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہو جائے گا, وہ مسیح الدجال ہوگا. اور وہ یہ کمر کس لے گا کہ اب وہ گریٹر اسرائیل ہم نے قائم کرنا ہے. یہ اس کی خبر آئی ہے کہ جب وہ جنگ ہو رہی ہوگی عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان, تب وہ عیسائی جو یہودی المسیح الدجال بھی کھڑا ہو جائے گا اور پھر جو تباہی آئے گی مسلمانوں پر, اس کی خبریں احادیث میں موجود ہیں, وہ حدیثیں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ ہولوکاسٹ ہے, یہ تو مڈل ایسٹ کے اندر, اب میں چاہے صدمہ اپنی جگہ پر ہے لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ تو آ رہا ہے. البتہ ایک دوسرے ہولوکاسٹ کا معاملہ ہے جو ہمارے علاقے سے متعلق ہے, اس لیے کہ اس امت میں اللہ کا سب سے بڑا فضل عربوں کے بعد ہوا ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں پر ہوا, بر صغیر پاک و ہند. 400 برس سے تمام مجددین امت عظیم رجال اسی خطے میں پیدا ہوئی, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ, شہیدین کی تحریک سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ, پھر 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر علامہ اقبال, جنہوں نے کہ واقع کر عہد حاضر میں اسلام کے اصل فکر کی تجدید کا جو ہے بہت بڑا فریضہ سر انجام دیا, میں تفصیل سے لکھ چکا ہوں, مضامین میرے حال ہی میں نوائے وقت میں چھپے ہیں. پھر یہ کہ مولانا مودودی جیسا مصنف اسلام کے نظام کو ایک تفصیل کے ساتھ پیش کرنا, سیاسی نظام کیا ہے, معاشی نظام کیا ہے, بہرحال ان کی ایک اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت دی. تفہیم القرآن جیسی شے, بیت امریکہ کا میں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے کہ جو بھی اردو بولنے والے ہیں ان کے گھروں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ تفہیم القرآن کا سیٹ لازمن موجود ہے اور میرے کیسٹس موجود ہیں درس قرآن کے. تفہیم القرآن کو پڑھنے کے لیے وقت چاہیے, کیسٹس کا معاملہ ایک کار میں آپ لگا دیجئے سنتے رہیے, تو لہذا ایک پبلک افادیت کے اعتبار سے اس وقت وہ کیسٹس زیادہ مفید ثابت ہو رہے ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال بہت بڑا کام کیا ہے. پھر یہ کہ مولانا الیاس جیسا مبلغ جن کی اس تحریک کے زیر اثر جو ہے کم سے کم 1,00,000 آدمی ہر وقت گھوم رہا ہے دنیا کے اندر, کم سے کم 1,00,000 آدمی. یہ سارے کام یہی ہوئے, کہیں اور نہیں ہوئے, تو آخر کوئی سبب ہے نا, وہ اللہ کا فضل ہے اس خطے کے اوپر. پھر تمام مسلمان ممالک آزاد ہوئے, لیکن یہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ بہت بڑی بڑی فضیلتیں ہیں کہ جو اللہ کی ہم پر ہوئی ہیں, اور اگر ہم نے ان کا حق ادا نہ کیا وہی معاملہ ہوتا, جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم پل صراط پر سے گزر رہے ہیں, اگر تو ہم امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اسلام کی نشأت ثانیہ کا اصل آغاز یہیں سے ہوگا, لیکن اگر ناکام ہو جائیں تو پھر نہ صرف ہندوستان کا مسلمان, کیونکہ اس لیے کہ اب وہاں جو ریوائول ہوا ہے ملیٹنٹ ہندوازم کا, اور جس درجے وہ جو ہے وہاں سے اسلام کا نام و نشان ختم کرنے کے در پہ ہے, کھلم کھلا صاف کہا جا رہا ہے. بال ٹھاکرے نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو ہوش کرنا چاہیے, ان کا حشر یہاں پر وہی ہوگا جو جرمنی میں ہوا تھا یہودیوں کا. یہ اس کے الفاظ آ چکے شیو سینا کے لیڈر کے, ہاتھ میں کھلم کھلا ہے اس اعتبار سے, اور ہم پر ذمہ داری ہوگی اس کی. میں نے دیکھا بعض مضامین میرے خلاف بھی چھپے ہیں اخبارات میں کہ یہ پاکستان کے بارے میں ایسی بات کیا دیتا ہے. میں کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ بھارت کے مسلمان نے اپنا فرض کفایہ ادا کیا تھا جبکہ پاکستان بنوایا. ٹھیک ہے تم جاؤ اسلام کا نام ہے, اسلام کے نام پر ملک بناؤ. ہم نے اسلام قائم کیا ہوتا تو اتنا مضبوط ملک یہ ہوتا واقعتا کہ ہندو کو کبھی کل جرت نہ ہوتی کہ وہاں کے مسلمان کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے. تو سارے کرتوت تو ہمارے ہیں کہ ہم نے یہاں اسلام قائم نہیں کیا, اسی لیے ہم پر عذاب کا کوڑا برسا, یہ ملک دو لخت ہوا. آج ہماری وہ طاقت نہیں ہے جو متحدہ پاکستان کی طاقت تھی. بھارت کو دو طرف سے اندیشہ ہوتا تھا کہ دو طرف سے میں اس کے شکنجے میں ہوں. آج تو شکنجہ کھل چکا. حال یہ ہو چکا ہے کہ بابری مسجد کے حادثے پر وہ جو خالدہ صاحبہ ہیں وزیرہ عظمیٰ بنگلہ دیش کی, انہوں نے ہمارے نواز شریف صاحب کے ساتھ مشترکہ بیان کرنے دینے کے اوپر جو ہے آبادگی ظاہر نہیں کی کہ کہیں بھارت کوئی اندیشہ نہ ہو جائے کہ ہم پھر کوئی قریب آ رہا ہے ایک دوسرے کے. یہ تو ہماری مسکنت اور ذلت کا عالم ہے. تو کون مجرم ہے وہاں کے؟ وہاں کے قتل عام کے مجرم ہم ہیں جو یہاں پر بیٹھے, اس لیے کہ انہوں نے فرض کفایہ ادا کیا تھا. انہیں پتا تھا. کیا بمبئی والوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پاکستان نہیں بنے گا؟ کیا مدراس والے نہیں جانتے تھے کہ یہ علاقہ ہندوستان میں رہنا ہے؟ کیا ناگپور اور بھوپال کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ خطہ کبھی پاکستان میں نہیں آ سکتا؟ لیکن انہوں نے پاکستان بنوایا تاکہ تم اسلام کا کام کرو. اسلام کا کام ہو جائے تو واقعہ یہ کہ پھر طاقت اتنی ہوتی ہے, اللہ کی وہ نصرت و تائید ہمارے ساتھ ہوتی کہ ہندو کو کبھی جرت نہ ہوتی. تو واقعہ یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ کریں کیسے, یہاں اسلام آئے کیسے. اس کے ضمن میں نے عید میں بھی عرض کیا تھا, آج پھر عرض کر رہا ہوں. جہاں تک تو مثبت وضاحت کا تعلق ہے کہ اسلام کیسے آئے, خلافت علی منہاج النبوت کا نظام کیسے قائم ہو, اس میں ایک مرتبہ تو اسی جگہ سے میں 11 تقریریں کر چکا ہوں سن 85 میں مسلسل 11 جمعوں میں, جو کتاب کی شکل میں منہج انقلاب نبوی کے نام سے موجود ہے. لیکن چونکہ وہ زیادہ مفصل بھی ہو گئی, بات بھی کچھ پرانی ہو گئی, اب اس سال انشاءاللہ جو ہمارے انجمن خدام القرآن کے محاضرات ہوتے ہیں سالانہ, 23 سے 27 اپریل تک 5 دن پھر میں اسی موضوع پر تقریریں کروں گا تاکہ اس کے آڈیو کیسٹ ویڈیو کیسٹ تیار ہو جائیں اور بڑے پیمانے پر اس کی اشاعت ہو سکے کہ اس کا اصل جو مثبت کو اس کی وضاحت ہے کیا, حضور نے یہ انقلاب کیسے برپا کیا تھا, اور اب اگر ہم حضور ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور علی منہاج النبوہ اگر ہم خلافت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا, اس کی مثبت وضاحت تو وہاں آئے گی. اس وقت مجھے تھوڑی سی منفی وضاحت کرنی ہے. اس منفی کے لفظ سے ہو سکتا ہے بعض حضرات چونکے کہ منفی بات کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ لفظ ہی برا ہے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نفی کے بعد ہی اس بات ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ ذکر ہے نفی و اس بات, پہلے نفی ہے لا الہ اور پھر الا اللہ اس بات ہے. تو واقعہ یہ ہے, اور عربی کا تو ایک مقولہ بھی ہے کہ تعرف الاشیاء باجدادہا, کسی شے کی اصل حقیقت اس کی ضد, اس کی بالکل مخالف, اس کے جو بالکل برعکس کیفیت ہو اس کے حوالے سے زیادہ نکھرتی ہے حقیقت, کہ دن کی حقیقت رات کے پس منظر میں زیادہ واضح ہوتی ہے. اگر دن ہی دن رہتا رات نہ ہوتی تو دن کی حقیقت نہ کھلتی, اور اسی طرح رات کی حقیقت دن کے پس منظر میں زیادہ واضح ہوتی ہے. اس اعتبار سے منفی اعتبار سے بات کرنا بھی غلط نہیں ہے. میں جو بھی مثبت وضاحت ہے وہ تو ہوگی انشاءاللہ, جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے بھی ہوتی رہی ہے, لیکن یہ کہ آج میں ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے یہ بدقسمتی کے بعد مغرب کا جو ہم پر اثر ہے, ہم اس کی جو نقالی کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے سامنے صرف دو راستے آتے ہیں, یا انتخابات اور یا دہشت گردی, تیسرا راستہ تو ہے ہی نہیں سامنے. دنیا میں چالو یہی راستے ہیں, دنیا میں یہی طریقے ہمیں لوگوں کے ہاتھ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. یا انتخابات کا معاملہ ہے, حکومتیں بنتی ہیں بگڑتی ہیں ٹوٹتی ہیں ختم ہوتی ہیں نئی حکومتیں قائم ہوتی ہیں, انتخابات کا دھندا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام بھی اسی راستے سے آ جائے گا, لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب, آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. لہذا ہمارے تمام جو ہیں صوفی و ملا تمام وہ لگے ہوئے اسی کام کے اندر, اسی چکر میں. پاکستان بننے کے بعد جو ہے, اب آپ سمجھیے کہ پہلا انتخاب 1951 میں ہوا تھا, تو یوں سمجھیے کہ اب 42 برس ہو چکے ہیں اسی کام میں لگی ہوئی ہے تمام دینی جماعت. نتیجہ کیا ہے؟ پاور پالیٹکس کے اندر کبھی اس کا ضمیمہ کبھی اس کا ضمیمہ, کبھی اس کو کندھا دے کر اوپر پہنچا دیا,
پھر پچھتائے کہ ہم نے کیوں اوپر پہنچا دیا اس کو، پھر اس کی ٹانگ گھسیٹنے کی کوشش کی، کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ. اس میں جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ عزت سادات بھی گئی والی بات ہے. واقعہ یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کا اپنا وقار، ان کی اپنی عزت، عوام کے اندر جو بھی ان کی پذیرائی تھی اس کو بھی مٹا لگ چکا ہے کہ ان کا بھی کام سوائے اس کے کہ یہ اقتدار کے کھیل کے اندر فریق بن جائیں اور کچھ نہیں. اور بدقسمتی در بدقسمتی یہ ہے کہ جب ذرا کبھی انتخابات سے ہٹ کر سوچنے کی بات ہوتی ہے، اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب تک تو صورت یہی رہی ہے کہ پوری دنیا میں تمام جو بھی احیائی تحریکیں ہیں، دینی تحریکیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، وہ جو بھی کوشش کرتی ہیں وہ انتخابات کے راستے سے. ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہیں زلفوں کے سب اسیر ہوئے، سب کے سب اسی کے اندر رہے. لیکن یہ کہ اب ایک احساس ہو رہا ہے، اور یہ احساس یہ بھی ورلڈ وائڈ ہے، پوری دنیا میں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ راستہ بالکل بیکار ہے، لا حاصل ہے، بے نتیجہ ہے، اس سے کچھ نہیں ملے گا. یہ احساس مبارک ہے، لیکن بدقسمتی دوبارہ کیا ہو رہی ہے، اس راستے سے ہٹتے ہیں تو دہشت گردی، بیلٹ نہیں تو بلٹ، انتخاب نہیں تو کلاشن کو. یہ میرے نزدیک پہلے سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ. میں اس موضوع پر آج کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میں سوچتا رہا کہ شاید بہت سے حضرات اس کو ناپسند کریں، اس لیے کہ اس کی کچھ زد پڑے گی بہت سے معاملات پر جو اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں. جو بھی ہمدردیاں ہماری ہیں ان کا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں اثر نور غور کرنا پڑے گا. تو سوچنا پڑتا ہے بات کرتے ہوئے کہ یہ بات جو ہے بہت سے حضرات کو پسند نہیں ہوگی، لیکن میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میرے سامنے ہے. آپ نے فرمایا الدین والنصیحہ، جو دینی جماعتیں ان کے کارکن ہی نہیں ان کے لیڈر بھی مانتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، ہمیں یقین ہے، لیکن یہ کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، چھوڑ نہیں سکتے ہم اس کو. یہ ایک اعتراف ہے کہ جو بھی رموب ہو رہا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سے بھی زیادہ جو زیادہ معاملہ خطرناک ہے کہ رست از یک بند تا استاد در بندے دیگر، جسے ہم کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت سے رہائی ملی تو دوسری مصیبت کے اندر انسان گرفتار ہو گیا. وہ ہے دہشت گردی کا طرز عمل کہ ساری دینی تحریکیں آل اوور دی ورلڈ، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب انتخابات کے معاملے سے کوئی ڈسلوژنمنٹ ہوتی ہے، کہیں مایوسی ہوتی ہے، تو فوراً وہ دہشت گردی کا راستہ اختیار کرتا ہے. چنانچہ اس کی سب سے نمایاں مثال ہمارے سامنے اس وقت الجزائر ہے. الجزائر کی واحد مثال آئی تھی اس اعتبار سے کہ ایک جو مسلمان جو وہاں فرنٹ بنا تھا، مسلمانوں کا ایک اتحاد کہ جو اسلامی نقطۂ نظر رکھنے والے تھے، انہیں فیصلہ کن فتح ہو رہی تھی. لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ امریکہ کی منافقت کا سب سے بڑا منظر ہے کہ ویسے جمہوریت کے علمبردار اور ہر جگہ پر جو ہے دہشت گردی کے خلاف اور وہ سب کچھ ہے. جمہوریت تو گویا کہ ان کا دین ہے، لیکن اسی جمہوریت کا گلا گھٹوایا ہے انہوں نے الجزائر کے اندر. لیکن مجھے اس وقت اس سے بحث نہیں ہے، دشمنوں نے تو جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے، ان کے بارے میں کسی قسم کے اس کے دل میں اگر ہم مبتلا ہیں تو یہ ہماری حماقت ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے کہ اب اس کے بعد الجزائر میں انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہی دہشت گردی ہے. کہیں ٹرک جا رہا ہے، کسی فوج کا بم پھینک دیا آپ نے، چار چھ آدمی مارے گئے، اب کیا ہوگا اس کا رد عمل؟ ظاہر بات ہے کہ وہ بم جو ہے کہیں آسمان سے نہیں آیا ہے، آس پاس ہی ہے نا کوئی جس نے کہ پھینکا ہے. پورے علاقے کو کارڈ آن آف کریں گے، پھر وہ تلاشیاں لیں گے. تلاشی میں جب فوجی گھر میں گھستا ہے اور وہاں اسے عورتیں نظر آتی ہیں اور جوان نسوانی حسن نظر آتا ہے، فوجی کوئی بھی ہو الا ماشاءاللہ، یہ جنسی اعتبار سے بھوکے بھیڑیے ہوتے ہیں. یہ گھروں میں گھسیں گے تو جو کچھ کریں گے وہی کرتے ہیں. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 20 آدمی انہوں نے مار دیے، 10 انہوں نے مار دیے. آج الجزائر کے اندر یہ صورتحال بھٹی دہکی ہوئی ہے، خبریں نہیں آ رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ طرز عمل یہی ہوا ہے وہاں کی اس اسلامی تحریک کا کہ انتخابات کے معاملے سے ناکام ہوئے، دہشت گردی شروع کر دی، پولیس چوکی پر حملہ کر دیا، فوج کا کلوائے جا رہا اس پر حملہ کر دیا، 15-20 آدمی فوج کے مارے گئے. اس کے بعد انہوں نے پورے علاقے کا جو ہے محاصرہ کیا، پھر جو کچھ کیا اس کی تفاصیل نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ کہ اسے آپ امیجن کر سکتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے سری نگر میں ہو رہا ہے، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے. ایک کروائے جا رہا ہے، آپ نے اس کے اوپر بم پھینک دیا. اب ان کے جو 8-10 آدمی مارے گئے ہیں تو ظاہر بات ہے انہیں معلوم ہے کہ اسی آبادی میں وہ شخص ہے جس نے بم پھینکا ہے. یا تو آدمی ہمارے حوالہ کرو، یا پوری آبادی کو آگ لگاتے ہیں، پھر گھروں میں گھستے ہیں، پھر جو ریپس ہو رہے ہیں، جو بھی وہاں پر درندگی ہو رہی ہے، وہ سب اس لیے کہ یہ طریقہ کار ہی ہے ایسا. یہ تو در حقیقت طریقہ کار کا ایک فوری رد عمل ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے کہ جو نکل کر رہے ہیں. یہ معاملہ ادائر سے شروع ہوا اور بدقسمتی سے اس سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ اب مصر میں شروع ہو چکا ہے. مصر میں الجمال اسلامیہ، یہ میں چونکہ اس جماعت سے میرا ایک قریبی تعارف ہوا تھا آج سے 14 سال پہلے، 1979 میں جب پہلی مرتبہ میں امریکہ گیا تھا، تو واپسی پر آتے ہوئے 7 دن میں مصر میں رکا تھا. الجمال اسلامیہ کے نوجوانوں کو گمال کہتے ہیں، جماع جیم کو وہاں پہ وہ گاف بولتے ہیں، جمال عبد الناصر گمال عبد الناصر، تو اس اعتبار سے وہ ہے الجماع الاسلامیہ، اسلامی جماعت. اس کے نوجوان جو میں نے اس زمانے میں دیکھے تھے انتہائی متاثر ہو کر آیا تھا. میں تو کھلی باتیں اب کرنے کا عادی ہو چکا ہوں، تو بات ڈھکی چھپی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھلی باتیں ہونی چاہیے. واقعہ یہ ہے کہ میرے نزدیک خود پاکستان ہندوستان میں جو دو تحریکیں ہیں، ایک جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت. جماعت اسلامی کا فکر انقلابی تھا، جماعت اسلامی کا انداز انقلابی تھا، جوش اور جذبہ انقلابی تھا. تبلیغی جماعت میں تدین ہے، اتباع سنت ہے، عبادات سے لگاؤ ہے، سنتوں کا التزام ہے. یہ دونوں چیزیں کبھی خواہش ہوا کرتی تھی، کاش یہ دونوں چیزیں کسی ایک جماعت میں جمع ہو جائیں. کچھ لوگ کہتے رہے پہلے، کاش کے مولانا الیاس اور مولانا مودودی یہ دونوں مل کر ایک شخص بن جاتے. یہ بس کاش کی بات ہوتی ہے، ہوا نہیں کرتا. عالم واقعہ میں تو ہر شخصیت اپنی جگہ، اپنا صغرا کبرا اس کا علیحدہ ہوتا ہے. لیکن یہ کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ ایک بس سن میں ہے، ایک بس سن میں ہے. اگر یہ دونوں بس کہیں جمع ہو جائیں تو بیڑا پار ہو جائے، بات صحیح ہے. میں نے 1979 میں دیکھا کہ جماع اسلامیہ جو مصر کی ہے، اس کا جماعت اسلامی ہندو پاک سے کوئی تعلق نہیں، نوٹ کر لیجئے. میرا وہ مضمون بھی آج نواز وقت میں چھپا ہے، اس میں بھی کچھ حوالے موجود ہیں اس کے، تو اس کو آج اگر نہ پڑھاؤ تو پڑھ لیجئے گا، لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکا آج، شاید کل ہی بقیہ اس کا آ جائے. تو ان دونوں اوصاف کی جامع میں نے جماعت دیکھی تھی، الجماع اسلامیہ. اور وہ لوگ، واقعہ یہ ان کا اس وقت جو قائد ہے عمر عبد الرحمان نابینا، نہایت ایک جوشیلے مقرر، آج کل وہ امریکہ میں مقیم ہے، جرسی سٹی کے اندر ہے. بہرحال اس جماعت نے بھی اب دہشت گردی کا رخ اختیار کر لیا. اب وہ جو بھی وہاں ٹورسٹ آتے ہیں ان پر چھاپے مار رہے ہیں، ان کی بم پھینک رہے ہیں ان کی بسوں کے اوپر، اور اسی طریقے سے بلاسٹ کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے اب آپ سمجھ لیجئے. ایک اسٹیبلشڈ حکومت ہے، اس کی آرمی ہے، پیراملٹری فورسز ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی پولیس ہے، نہ معلوم کتنی قوتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سول سپریم پاور اور ارتھ امریکہ ان کی پشت پر ہے. لہذا ان چیزوں کا کوئی نتیجہ تو نکل نہیں سکتا. افسوس اور صدمے کی بات یہ ہے کہ نہایت قیمتی خون جا رہا ہے، جانے جا رہی ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جامع شہادت نوش کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ اس کا کوئی نتیجہ اسلام کے مثبت انقلاب کی طرف پیش قدمی کے اعتبار سے نہیں نکل سکتا. اس لیے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، طریقہ کار صحیح نہیں ہے. صحیح طریقہ کار درکار ہے صحیح مقصد کے لیے. ہر کام ہر طریقے سے نہیں کیا جا سکتا، ہر کام کے لیے اس کا ایک معین طریقہ کار ہے. اگر مقصود وہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا، اللہ کے دین کا غلبہ، تو طریقہ کار بھی وہی ہوگا لازمن کے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا. آپ دوسروں سے بورو کر کے، دوسروں سے مستعار لے کر طریقے جو ہیں اس کے ذریعے سے وہ کام نہیں کر سکتے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. بہرحال اسی کا جو اندیشہ ہو رہا ہے مجھے اب، اور وہ ہے سعودی عرب میں. شاہ صاحب کی وارننگ تو آ گئی تھی، وہ آپ نے سن لیا ہوگا، وہ تو اخبارات میں بھی آئی ہے. اندر خانے وہاں پر بھی پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی ہے، بہت سے ائمہ مساجد جو ہیں غائب ہو چکے ہیں، ان کو یا زبانیں جو ہے بند ہو گئی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہاں. لیکن یہ کہ جو اندیشہ ہے وہ یہ ہے، چونکہ سعودی عرب کا بھی نوجوان جو ہے، خاص طور پر یہ افغانستان کے جہاد کے بعد جو نتائج نکلے ہیں، ان کے بڑے ان کے اندر جذبات ہیں، بڑے فنڈامنٹلسٹ قسم کے، سلفی قسم کے نوجوان ہیں. میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ بٹی کب دہک جائے وہاں. ابھی میں جب گیا تھا، واپسی پر جب آ رہا تھا، تو ابو ظبی وغیرہ میں اور دبئی میں تھا، تو وہاں معلوم ہوا کہ شیخ زائد کی طرف سے بھی بڑی سخت وارننگ آ چکی ہے. اور شیخ زائد نے بھی اپنے علماء سے یہ کہا ہے کہ یہ جو فنڈامنٹلسٹ قسم کا ایک نیا عنصر پیدا ہو گیا ہے، اس کی بہتنی میں ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے، اس لیے کہ یہ غلط طریقے پر اسلام کا معاملہ کر رہے ہیں، اسلام کی غلط تعبیر کر رہے ہیں، اسلام کو غلط طریقے پر پیش کر رہے ہیں. جبکہ سمجھ لیجئے میرا موقف کیا ہے، وہ صحیح اسلام کو پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ جو طریقہ کار اختیار ہو رہا ہے اگر وہ دہشت گردی کا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے. وہ کہیں بھی ہو رہا ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جہاں بھی ہو رہا ہو، وہ طریقہ جو ہے وہ طریقہ درست نہیں ہے، اس کے نتائج جو ہے وہ اچھے نہیں نکلیں گے. میں ذرا اور پیچھے جانا چاہتا ہوں، جن حضرات کو معلومات کچھ حاصل ہیں الاخوان المسلمون کے بارے میں وہ اپنی یادداشت کو تازہ کر لیں. واقعہ یہ ہے کہ حسن البنا شہید رحمہ اللہ بہت عظیم شخصیت تھے. وہ مفکر نہیں تھے، مصنف نہیں تھے، فکر اور تصنیف کے اعتبار سے تو الاخوان کو فیڈ کیا ہے جماعت اسلامی نے. مولانا مودودی کی کتاب عربی میں منتقل ہو کر پہنچی ہے، تو یہ سارا فکر جو ہے احیائی اور وہ اسلام کا نظام حیات سے متعلق ساری باتیں وہاں پہنچی ہیں جذبہ اور جوش کے اعتبار سے. ویسے بھی یہ عرب قوم کا ایک خاصہ ہے، ان میں جوش اور جذبہ بے پناہ ہے. وہ ہے اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ حسن البنا بہت عظیم شخص تھے. انہوں نے اتنا پاور پوٹینشل ڈیولپ کر دیا تھا کہ جب انہیں شہید کر دیا گیا تو ان کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں آ سکا الاخوان میں کہ جو اس پورے جوش کو، وہ پوری اسٹیم جو انہوں نے کریٹ کر دی تھی، اسے کنٹرول کر سکے. لہذا سپلنٹر گروپس بنے، دہشت گرد گروپ شروع ہوئے. انہیں دہشت گردوں کے خلاف پھر در حقیقت صدر ناصر نے اقدام کیا تھا. پھر انہیں میں سے ایک گروپ بنا ہے الحجرت و تکفیر، اور انہوں نے سادات کو بھی قتل کیا اور بھی بہت سے ان کے معاملات ہوئے. چنانچہ اخوان کے جو رہنما تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان سے میری ملاقات 79 میں ہوئی تھی. انہوں نے مانا تھا یہ کہ یہ الحجرت و تکفیر والے لوگ جو ہیں یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، اخوان ہی کے لوگ ہیں، ہمارے ہی ساتھی تھے، لیکن یہ مشتعل ہو گئے ہیں، اب یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، اب یہ وہ رخ جو انہوں نے اختیار کر لیا ہے. مجھے اندیشہ یہ ہو رہا ہے کہ خود پاکستان میں کچھ دینی جماعتیں شاید بہت جلد اسی رخ کو اختیار کر لیں. آج میں نے خاص طور پر اسی کے لیے، اسی وجہ سے اس موضوع کو اختیار کیا ہے، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں انتخابات سے ناکامی کی بات جب ہوتی ہے تو جمعیت علماء اسلام کلاشن کو لہرا دی تھی، مولانا سمیع الحق صاحب نے کلاشن کو لہرا دی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کلاشن کو کی بات کرتے ہیں، مولانا شیرانی صاحب جو ہے انہوں نے بھی وہی بات کی. تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اندیشہ ہے. مجھے جماعت اسلامی کے بھی ایک بہت قریبی آدمی نے کہا کہ ہمارا نوجوان بھی اب جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کاہے کے لیے تمہیں ٹریننگ دلوائی تھی افغانستان کے اندر، یہ ساری قوت کاہے کے لیے ہے. مجھے شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا جو ابلیس کی مناجات میں بڑا پیارا شعر ہے، اندر ہی عالم اگر جز خصم بود ای قدر آتش مرا دادن کے سود. بڑی پیاری نظم ہے اقبال کی کہ ابلیس مناجات کر رہا ہے اللہ، یہ آدم جو ہے، آدم کی نسل ابن آدم تو کچھ ہے ہی نہیں، ابن آدم چیست یک مشت خصست، مشت خسرا یک چرار ازمن بسست. یہ ابن آدم جو ہے یہ تو ایک سوکھی گھاس کی ایک یوں سمجھیے کہ ایک مٹھ بھر ہے، اور میری ایک چنگاری اس کو بسم کر دیتی ہے، یہ میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اندری عالم اگر جز خسر بود ای قدر آتش مرا دادن سے سود، اگر اس عالم میں سوائے اس سوکھی گھاس کے کچھ ہے ہی نہیں تو میرے اندر اتنی آگ کائے کے لیے پیدا کی ہے، میری تو ایک چنگاری کافی ہے. آخری شعر بہت بڑا طنز ہے مجھ پر اور آپ پر اور پوری نوع انسانی پر. اے خدا یک مرد زندہ حق پرست، لذت شاید کے یابم در شکست. اے اللہ مجھے کوئی ایک مرد زندہ تو دے کہ کبھی اس کے ہاتھوں مجھے بھی شکست ہو، مجھے بھی شکست کی لذت نصیب ہو کبھی، یہ ابن آدم کی تو حیثیت کچھ ہے ہی نہیں. اے خدا یک مرد زندہ حق پرست، لذت شاید کے یابم در شکست. یہ نظم مجھے اس لیے یاد آ گئی کہ وہ نوجوان سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ ٹریننگ کائے کے لیے دلوائی تھی. یہ مرحلہ بہت اہم ہے اور میں پورے خلوص و اخلاص کے ساتھ مجھے ان دینی تحریکوں کے ساتھ دلچسپی ہے، جمعیت علماء اسلام ہو، جماعت اسلامی ہو. میں توقع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس ملک سے خیر مطلوب ہے تو آج نہیں تو کل ان تحریکوں کو وہ صحیح رخ پر ڈالے گا، اور مجھے تین ہی تحریکوں سے زیادہ دلچسپی ہے. باقی کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی کھیل کے کھلاڑی لوگ ہیں، بلکہ انہیں تو شامل ہو جانا چاہیے مسلم لیگ وغیرہ میں، لیکن یہ کہ جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت کاش کے ایک قدم آگے بڑھائے، جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے، امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی کرے، کوئی اقدام نہ کرے لیکن اپنے لوگوں کو بتائے تو صحیح کہ ہمارا اصل مقصود وہ خلافت کا نظام قائم کرنا ہے، اور بالآخر ہمیں میدان میں آ کر باطل کو چیلنج کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آج ہی میدان میں نکل آئیے، اس کا تو ظاہر بات ہے ہر تحریک کی قیادت ہوتی ہے، وہ خود فیصلہ کرتی ہے کہ کب اس کا وقت آ گیا ہے،
لیکن یہ کہ لوگوں کو ذہن تو تیار کیا جائے کہ صرف تبلیغ نہیں، صرف تلقین نہیں، صرف نصیحت نہیں، صرف واعظ نہیں، وہ مرحلہ بھی ہے. بدر اور احد بھی تو محمد الرسول اللہ کی زندگی میں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حنین کا مارکہ بھی تو آیا تھا محمد کی سیرت مطہرہ کے دوران. کچھ تو اس کے لیے ذہن تیاری ہو، پیش نظر ہو کہ ہمیں نظام بدلنا ہے، صرف اشخاص کو نہیں بدلنا، نظام کو بھی بدلنا ہے. بہرحال وہ نہی عن المنکر کا اضافہ کر لیں، اللہ کرے اللہ انہیں توفیق دے، اور یہ جماعتیں جو ہے انتخاب سے پسپائی اختیار کرے، لیکن خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. غالب کا وہ شعر یاد آیا کہ آئے ہو یا خدا کرے، پڑھنا خدا کرے کہ یوں. وہ نکلے اس انتخابات کے چکر سے، لیکن وہاں سے نکل کر کہیں دہشت گردی کی راہ اختیار نہ کر لے. یہ راستہ بہت خطرناک ہوگا، یہ راستہ بہت خوفناک ہوگا. اگرچہ میں یہ جانتا ہوں یہ راستہ جہاں بھی اختیار کیا گیا ہے ایک ریئیکشن کے طور پر کیا گیا. ظاہر بات ہے کہ جب دوسرے راستے بند ہوں گے تو ایک راستہ دو انسان کو جو ہے وہ ایک انتبی کمزوری ہے، پھر وہ غصے میں آ کر، جوش میں آ کر، جوش انتقام میں وہ پھر یہ راستہ اختیار کرتا ہے. یہ بات صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن تحریکوں کا اصل ٹیسٹ اسی میں ہوتا ہے. پروکیٹ نہ ہو، دشمن تو چاہیں گے کہ آپ کو مشتعل کر کے اور میدان میں لائیں اور پری میچورلی آپ کو جو ہے لڑنے پر آمادہ کر دیں، دشمن تو یہ چاہے گا. لیکن اصل میں تو یہی بات ہے، میرے نزدیک تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال، ویسے یہ ہے کہ ہمیں آپ کا ہر کمال ہی سب سے بڑا کمال نظر آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سا کمال دوسرے کمال سے بڑھ کر ہے. مجھے یاد آیا ایک جملہ مولانا فراہی کہا کرتے تھے، مولانا منادر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہما دونوں کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، کہ ہمارے منادر حسن کے سارے ہی منادر حسن ہیں. نام ان کا منادر حسن گیلانی تھا، تو ہمارے منادر حسن کے سارے ہی منظر یعنی سارے ہی منادر جو حسن ہیں، ہر پہلو خوبصورت ہے. تو حضور کی سیرت کا تو ہر پہلو جو ہے یوں سمجھیے کہ وہ اپنے کلائمیکس پر ہے. لیکن اس منہج انقلاب کے اعتبار سے، اس کے مراحل کے اعتبار سے، میرے نزدیک سب سے زیادہ جو پہلو ہے، سب سے زیادہ حیران کن، سب سے زیادہ حیران کن پہلو وہ یہ ہے کہ پورے 12 برس آپ نے اپنے صحابہ کو روکے رکھا. نو ریٹیلیشن، مارے کھاؤ، تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں کوئی پرواہ نہیں، کیا ہوگا، جنت تمہاری منتظر ہے. کتنا پیارا مقام ہے وہ سورہ یاسین کا، کہ جب اس مرد مومن نے آ کر اعلان کیا انی آمنتو بربکم فاسمعون، سن لو میں تو ایمان لے آیا، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. معلوم ہوتا ہے ان مشرکین اور کفار کے مجمع نے مشتعل ہو کر فوراً ختم کر دیا اس اللہ کے بندے کو. اور اس ختم کرنے کا مطلب کیا تھا، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر جنت کے اندر کھل گئی. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا، بس پردہ پڑا ہوا ہے غیب کا، وہاں تو ہو سکتا ہے اس کے کوئی پسماندگان ہو اور رو رہے ہو کہ ہمارا باپ جو ہے شہید کر دیا گیا یا میرا شوہر شہید کر دیا گیا، اور یہاں یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. تو تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے تو کون سے نقصان کی بات ہے، تم تو سیدھے جنت میں جاؤ گے. یہی بات تو کہی تھی حضور نے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو، جب بدترین پرسیکیوشن کر رہا تھا ابو جہل، بدترین جو ہے سمجھیے کہ ایزائیں دے رہا تھا، اس میں رو یا یاسر فإن موعدکم الجنۃ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، جنت منتظر ہے تمہاری، فکر نہ کرو لیکن صبر کرو. 12 برس تک کتنی پرووکیشن تھی، کس کس طریقے سے ستایا ہے، کیسے کیسے مارا ہے. آپ اندازہ کیجئے، مسلمان ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک ساتھی ہے، ان کا بھائی ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اور جیسے کہ جانوروں کی لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں، گردن میں رسی ڈال کر جو ہے گھسیٹا جا رہا ہے، اور وہ مکے کی جو ہے سنگلاخ، وہ گلیاں جو ہے نکیلے پتھر نکلے ہوئے، جسم جو ہے ادھر رہا ہے. لیکن یہ کہ صبر کرو، یہ برداشت کرو، کوئی ریٹیلیشن نہیں، کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم مستعد ہو جاؤ، تمہیں روکنا ہے. نالا ہے بلبل شوریدہ کے راہ خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی. یہ جو تھامنا ہے اپنے آپ کو، صبر کرو، روکو اپنے آپ کو، تھامو، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں، لیکن اس وقت تک کہیں پری میچورلی کوئی اقدام نہ کر بیٹھنا. یہ ہے اصل میں کہ جو میرے نزدیک اس وقت جو شکل بن رہی ہے اس میں تو یہ بھی ہے، جو کیونکہ میرا جو مضمون آج چھپا ہے نوائے وقت میں اس کو دیکھ لیجئے گا کہ اس قسم کے فنڈامنٹلسٹ نوجوانوں کی ایک بڑی کھیپ امریکہ میں تیار ہو چکی ہے. عجیب صورت حال ہے جو میں اس مرتبہ دیکھ کر آیا ہوں کہ جو ہمارے یہ سکسٹیز وغیرہ کے اندر سکسٹی جو ساٹھ کی دہائی میں جو مسلمان امریکہ گئے ہیں نوجوانوں کی شکل میں گئے تھے طالب علموں کی صورت میں گئے تھے پھر وہ وہیں سیٹل ہو گئے اب ان کی اگلی نسل جو ہے جوان ہو کر ہائی اسکولوں میں پہنچی ہوئی ہے اس نسل میں سے جس کے اندر دین کا جذبہ ہے وہ اتنا کھڑا جذبہ ہے اتنی صحیح سوچ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے یہاں وہ نظر نہیں آتا. اس لیے کہ ہر ملک کی ایک فضا ہوتی ہے اس کی آب و ہوا ہوتی ہے وہاں کے نظام تعلیم ایسا ہے نوجوان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے وہ کوشچن کرتا ہے بڑوں کو آنکھوں میں آگے ڈال کر بات کرتا ہے. ان کے ہاں جو فنڈامنٹلسٹ نوجوان اب پیدا ہو چکا ہے ان کو بھی واقعہ یہ ہے کہ ان کو بھی روکنا اور تھامنا اور سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہیں وہ بھی فنڈم اسی جو دہشت گردی کے راستے پہ نہ پڑ جائیں. اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ وہاں ان کے خلاف اقدامات ہوں گے. ابھی جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر دھماکہ ہوا ہے اور اس میں ایک مسلمان کو انہوں نے ملوث کیا ہے. اگرچہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دو اخبارات جو ہیں امریکہ کے جو ویکلیز ہیں نیوز ویک کا رنگ کچھ اور ہے ٹائم کا رنگ کچھ اور ہے. نیوز ویک نے تو پن پوائنٹ کر دیا ہے گویا کہ پوری دنیا کے اندر ڈنکا بجا دیا کہ یہ مسلمان کا کام ہے. لیکن یہ کہ آخری جو بھی میں نے پرچہ ٹائم کا دیکھا تھا سائبل کینیس دونوں پرچے میرے سامنے آئے اس نے بالکل صحیح صحیح بات کہی تھی کہ نہیں ابھی تو یہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے کوئی پکی بات نہیں. این ممکن ہے کہ یہودیوں نے کرایا ہو. اس لیے کہ اس وقت جو ہے زائنزم بہت خائف ہو چکا ہے کہ امریکہ میں مسلم فنڈامنٹلزم جڑے جما چکا ہے. یہ سینٹرز بن گئے ہیں ان کے یہ مراکز ہیں اور یہاں سے مدد پہنچتی ہے. حماس کا جو کام ہو رہا ہے اس وقت فلسطین کے اندر وہ کہتے ہیں ان کو ساری مدد امریکہ پہنچا رہا ہے. امریکہ سے مسلمان جو ہے عرب امیگرنٹس جو ہے وہاں پر ان کو مدد پہنچا رہے ہیں اخلاقی مدد بھی مالی مدد بھی. اس اعتبار سے اندیشہ ہے بیک لیش کا وہاں پر کہ مسلمانوں کے خلاف وہاں لوکل پاپولیشن جو کوئی اقدام کرے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کے نتیجے میں وہاں مسلمانوں نے دہشت گردی کی روش اختیار کر لی تو اس کے نتائج عالمی سطح پر جو اسلامی تحریک اس وقت چل رہی ہے اس کے اعتبار سے بہت مضر ہوں گے بہت خوفناک ہوں گے. میں در حقیقت اسی کے لیے اس وقت آج جو میں نے اتنا وقت لیا ہے اس موضوع پر گفتگو کے لیے میں تین نقطے اس میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں. نمبر ایک یہ کہ اس راستے سے دہشت گردی کے راستے سے کامیابی ناممکن ہے. یہ طریقہ کامیاب ہوتا ہے صرف ان مقامات پر جہاں آکوپیشن آرمیز ہو آکوپیشن آرمیز کی سپلائی لائن لمبی ہو وہاں یہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن نیشنل آرمیز نیشنل گورنمنٹس کے خلاف یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے ویتنام میں ناکام ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ویتنام میں اس کی حیثیت آکوپیشن آرمی کی تھی اور اس کی سپلائی لائن جو ہے امریکہ سے لے کے ویتنام تک جو ہے وہ کتنے ہزار میل لمبی تھی مار کھا گئی. اور اسی کے برعکس آپ کو بتاتا ہوں الجزائر والے کیوں کامیاب ہو گئے تھے ففٹیز میں فرانس کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی اسی رنگ کی چھاپا مار جو تھی ایکٹیویٹی تھی ان کی وہ کامیاب ہو گئے اس لیے کہ فرانس کی آرمی لوکل آرمی نہیں تھی نیشنل آرمی نہیں تھی آکوپیشن آرمی تھی اور اس کے لیے سپلائی لائن فرانس سے تھی لہذا وہاں کامیابی ہو گئی. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ طریقہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو ایسی جگہوں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک تو یہ کہ آکوپیشن آرمی کوئی آ گئی ہو اور نمبر دو یہ کہ اس آرمی کی سپلائی لائن لمبی ہو. نیشنل آرمیز کے خلاف یہ طریقہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی کو نوٹ کر لیجئے کہ افغانستان میں کیوں کامیابی ہو گئی. ایک تو یہ کہ باہر سے روسی آ گیا جس نے کہ لوکل پاپولیشن کو کھڑا کر دیا پورے جوش کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ. نمبر دو یہ کہ اس وقت کی ایک سپر پاور اس کی پشت پر تھی پوری امداد جو ہے اس کو مل رہی تھی. اس اعتبار سے اور الجزائر کے جہاد کی اس وقت کی کامیابی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس وقت امریکہ پوری دنیا میں آزادی کی تحریکوں کی پشت پناہی کر رہا تھا چاہے بالفعل مدد نہ دے رہا ہو اخلاقی مدد اور تائید جو ہے پوری دنیا کی آزادی کی تحریکوں کی جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہو رہی تھی. خود ہندوستان کی آزادی میں امریکہ کی سپورٹ جو ہے اور برطانیہ پر دباؤ کے ہندوستان کو آزاد کیا جائے یہ فیصلہ کون تھا. جو بھی محنت یہاں ہوئی ہے جد و جہد ہوئی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے یقیناً اس کے بغیر تو بات نہیں ہوتی. باہر والا آدمی تو تبھی آپ کے بارے میں کوئی کلمہ خیر کہے گا جب آپ اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں. لیکن یہ کہ بالفعل صورت یہی تھی کہ اس وقت امریکہ جو ہے پوری دنیا کے اندر آزادی کی تحریکوں کو اخلاقی تائید بہم پہنچا رہا تھا اس لیے وہ تحریک کامیاب ہوئی. میں مثال ناکامی کی دے رہا ہوں، میں نے کامیابی کی مثال دی، اب ناکامی کی مثال دے رہا ہوں. ناکامی کی مثال پی ایل او اور الفتح. ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں واقعہ یہ ہے کہ جس حد تک یہ پہنچے ہیں شاید دنیا کی تاریخ میں کوئی اس کی مثال نہ ہو. فلسطینیوں نے کمال کر کے دکھایا، ان کے مردوں نے نہیں، ان کی عورتوں نے جو کام کر کے دکھایا. وہ تو یوں سمجھیے کہ تاریخ انسانی کے اندر وہ ایک چیپٹر ہوگا خاص. لیکن ناکامی کیوں؟ یہودی اسرائیل میں آ کر آباد ہو چکا تھا، اب وہ ایک لوکل فینومینل بن چکا تھا. اگر تو پہلے کھڑے ہوتے جبکہ یہودیوں کو لا لا کے آباد کیا جا رہا تھا تب کامیاب ہو سکتے تھے، لیکن جب وہ اس ملک کے اندر آباد ہو چکا ہے، اب یہ معاملہ جو ہے یہ باہر کی کسی آکوپیشن آرمی کے خلاف نہیں ہے، یہ تو اس ملک کے اندر موجود ایک حکومت کے خلاف ہے. لہذا اس کی بھی مثال کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس اعتبار سے، اس طریقے سے، اس سے علیحدہ ہٹ کر کہ یہ طریقہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بات تو جو ہے تفصیل سے آئے گی جبکہ مثبت بات کی گفتگو ہوگی، لیکن یہ کہ میں آج سے عرض کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے کامیابی کا کوئی امکان نہیں. دوسری بات یہ کہ اس کا جو نقصان پہنچے گا، پوری دنیا میں فنڈامنٹلسٹ موومنٹس اور ٹیررزم یہ مترادف الفاظ بن جائیں گے اور بنتے چلے جا رہے ہیں. لہذا اخلاقی جواز حاصل ہو جائے گا اسلام کے دشمنوں کو کہ کرش کریں. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اخلاقی جواز بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک کام وہ ہوتا ہے جو بغیر اخلاقی جواز کے کیا جائے، اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، بلکہ برعکس ہو جاتے ہیں. یعنی مکے میں جب صحابہ کو مار رہے تھے کفار تو کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا، بھئی بلال کو کیوں مارا اس نے، بھئی ابن خلف نے کیا کیا، اس نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی چوری کی ہے، کوئی اور حکم عدولی کی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی اور کوئی جسارت کی ہے، کوئی اپنے آقا کی بیٹی کے اوپر تو نہیں کوئی دسترازی کر دی، کیا کیا ہے، یہ حیوانوں کی طرح اس کی لاش جس طرح گھسی دی جا رہی ہے. نہیں، کچھ نہیں کیا، بس صرف یہ کہ ایک اللہ کو مانتا ہے. اب آپ بتائیے اس کا کیا نتیجہ ہوگا، عام لوگوں میں اس کے اثرات کیا پیدا ہوں، ہمدردی پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ جب یہ صبر ہوتا ہے، مصابرت ہوتی ہے، یہ ہے وہ برکات جو طریق نبوی کی برکات ہے. بھئی خباب نے لڑت کو کیا ہوا، سنا ہے آج اسے ننگی پیٹھ جو ہے دہکتے انگاروں پر لٹا دیا گیا، اتنی بڑی زیادتی کیا کیا اس نے. اچھا آدمی ہے، لوہار ہے پیشے سے، کام بڑا اچھا کرتا ہے، اجرت مناسب لیتا ہے، وقت پر جو ہے کام کر کے دیتا ہے، کیا ہوا اس کو؟ کچھ نہیں ہوا، صرف ایک اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور محمد کو رسول مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے اس کا اثر کیا، بد سے بدتر انسان جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی اخلاقی اثر پڑے گا کہ نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ جرم تو ایسا نہیں ہے. یہ ہے وہ کہ جس سے اندر ہی اندر ہمدردیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، اس جس کو ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، وہ سائلنٹ ہوتی ہے، اندھی تو نہیں ہوتی، دیکھتی تو ہے نا کیا ہو رہا ہے، وہ بہری تو نہیں ہوتی، دیکھ سنتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس کی چیخیں آج میرے کان میں آئی ہیں، کس کو اس وقت جو ہے پرسیکیوٹ کیا گیا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ انقلاب کا راستہ ہموار ہو رہا ہے، آپ کی سائلنٹ میجورٹی کی ہمدردیاں ادھر جا رہی ہیں. جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اور اگر فرض کیجئے بلال نے کوئی ایسی ویسی حرکت کر دی ہوتی، دو چار آدمیوں کو مار دیا ہوتا، یا کسی اور نے کوئی اور کام کیا ہوتا، اب اگر ٹارچر ہوتا، اب تشدد ہوتا تو اس کا اخلاقی جواز ہوتا. تو زمین و آسمان کا فرق ہے، ٹارچر تو ہوا بغیر کسی اخلاقی جواز کے ہوا، تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہے. اور اگر ہم نے جواز بھی دے دیا ان کے ہاتھ میں، یہ ٹیررسٹ ہیں. اب بتائیے آپ نے کسی، اگر آپ نے کسی بس کے اوپر جو ہے چلتی بس کے اوپر بم پھینک دیا ہے تو کتنے بے گناہ لوگ بھی اس میں مارے گئے ہوں گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ طریقہ اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ تو نہیں. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جو ہے وہ سنت اور آپ کی دی ہوئی مثال تو نہیں. یہ ہم نے کہاں سے چیزیں جو ہے اختیار کر لی. اور سب سے بڑھ کر میرے نزدیک سب سے بڑا جرم یہ ہے، ہم ایسی ایکٹیویٹی کے اوپر جہاد فی سبیل اللہ کا لیبل لگا دیتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، اور اس کے نام سے چندے کرتے ہیں اور کروڑوں روپے جمع کرتے ہیں اور اپنی تحریکوں اور جماعتوں کے لیے جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ میرے نزدیک جرم در جرم ہے. اسلام کو بدنام کرنے کا یہ کام، جہاد فی سبیل اللہ، اتنی مقدس اصطلاح، اور اس کو ان لیبلز ان کے اوپر چسپاں کیا جا رہا ہے. یہی نتیجہ نکلا. ہم نے، میں بھی تھا اس وقت جماعت اسلامی کا، میں امیر تھا منگمری کا جب وہ جہاد الجزائر جو ہے 50s میں چل رہا تھا. یہ جہاد حریت ہوتے ہیں جنہیں ہم جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیتے ہیں. در حقیقت یہ اصطلاح کا غلط استعمال بہت مجرمانہ حرکت ہے. جہاد حریت, ظاہر بات ہے آزادی حاصل کرنا حق ہے, اپنے حق کے حصول کے لیے جہاد کیجئے, لیکن یہ جہاد حریت ہے. جہاد فی سبیل اللہ کچھ اور شے ہے, جہاد فی سبیل اللہ کے لیے شرائط کچھ اور ہیں. جہاد فی سبیل اللہ قتال کی شکل میں جب آئے تو کچھ شرطیں پہلے پوری ہو جانی چاہیے. ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہو جو اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے خالص لوگ نظر آئے کہ اللہ کے بندے ہیں, اگر وہ سیرت و کردار نہیں ہے تو آپ جہاد کو بدنام کر دیں گے. جہاد فی سبیل اللہ سے پہلے ایک امیر ایک امام کی نیچے آ کر اور اس کی بیعت کر کے جہاد کرنا یہ لازم ہے. جیسے نماز بغیر وضو کے لیے نہیں ہو سکتی, بغیر وضو کے نماز آپ کہیں گے نماز رہنے پڑھ لی, نماز نہیں ہے, وہ نماز کی شکل ہے وہ نماز نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ ان دو شرطوں کے بغیر نہیں ہوتا. لیکن ہم نے جہاد حریت پر جہاد فی سبیل اللہ کا لیبل لگایا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے در حقیقت اسلام کی بنیادی اصطلاحات کو بدنام کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا. علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری آئے تھے, چندے کیے تھے, ہم نے بھی کیے تھے, انہیں دیے تھے, کرنل عہدہ ان کے ساتھ تھے, لیکن میں آج اپنی غلطی کا احساس خود کر رہا ہوں کہ ہم نے اسے جہاد فی سبیل اللہ سمجھا. حالانکہ نتیجہ کیا نکلا, اس الجزائر کا آزاد تو ہو گیا, حریت تو حاصل ہو گئی, لیکن سوشلسٹ ملک بن گیا. ایک صاحب اب بھی موجود ہیں ٹورنٹو میں, الہ آباد کا رہنے والا نوجوان, یہ اب الہ آباد انڈیا کا یو پی کا وہ آخری سرا, سنا کہ جہاد ہو رہا ہے, نکل آیا الجزائر پہنچ گیا, گولی لگی ہے, بیمار ہوا ہے, زخمی ہوا ہے, ٹی بی ہوئی ہے. پھر وہ جا کر بہرحال صحت مند ہو کر, اس نے ایک دفعہ جب مجھے بتایا تھا, ملاقات 79 میں ہوئی تھی, پھر بھی ہوئی, اس سال بھی ہوئی ہے, بفلو آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے, انہوں نے اس وقت روتے ہوئے کہا تھا, ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, میں نے جس جہاد کے لیے اپنا خون دیا تھا, آج شمالی افریقہ میں شراب کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ملک وہ الجزائر ہے. جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے یہ نکلتے. بھائی اسے جہاد حریت کہیے, جہاد فی سبیل اللہ نہ کہیے, خدا کے لیے ان اصطلاحات کے تقدس کو پامال نہ کرے, اس کا تقدس جو ہے وہ برقرار رہے. جہاد حریت جائز ہے, جہاد حریت میں مسلمان جان دیتا ہے شہید ہوگا, یقیناً شہید ہوگا, اس لیے کہ حضور نے فرمایا من قتل دون ماله فهو شهید, جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہے. ڈاکوؤں نے آپ پر حملہ کیا ہے, ایک تو یہ راستہ ہے کہ جان بچائیں, لے جاؤ بھائی جو لے کے جانا ہے, ایک یہ ریزسٹ کریں, اگر آپ کی جان جائے گی آپ شہید ہوں گے. یہ شہادت جو ہے ہنگامی موت میں بھی ہوتی ہے, مسلمان کی شہادت ہے, یہ مسلمان کی زندگی ہے, لیکن جہاد فی سبیل اللہ میں حاصل ہونے والی شہادت اور یہ شہادت ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. حادثاتی موت بھی ایک شہادت ہے, اور اسی طریقے سے وبائی موت جو ہو جاتی ہے وہ بھی شہادت ہے. اتڑیوں کی بیماری میں جو موت ہو جاتی ہے, حضور نے فرمایا وہ بھی. مسلمان کی زندگی تو پوری زندگی شہادت ہے اور موت بھی شہادت ہے, اسے اللہ کا گواہ بن کر زندگی گزارنی ہے. لتکون شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. لیکن ایک جہاد فی سبیل اللہ, اس کے قتال کا معاملہ, اس کا جب قتال کا مرحلہ آتا اس کی بڑی سخت شرائط ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, تربیت ہو چکی ہو, تنظیم ہو چکی ہو, ایک شخص ایک قائد ایک امام کے زیر قیادت اس کے حکم کے تحت وہ قتال ہوگا, تو وہ جہاد پھر قتال والا قتال فی سبیل اللہ ہے. ورنہ جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کو در حقیقت آپ زیادہ سے زیادہ نام دینا چاہتے ہیں تو وہ جہاد حریت کا ہے. افغانستان کا معاملہ بھی ہے, میں نے کئی مرتبہ اس کا تجزیہ کر کے بتایا ہے, پانچ قسم کے عناصر اس میں شامل تھے, ان میں سے دو کا جہاد خالصتاً جہاد فی سبیل اللہ, لیکن جو بلک ہے تیسرا حصہ وہ صرف جہاد حریت تھا, اس کا جہاد فی سبیل اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا. اگر اتنا بڑا جہاد خالص جہاد فی سبیل اللہ ہوتا تو آج اس کے نتائج جو ہے وہ نکل چکے ہوتے بہت بڑے پیمانے پر. وہ دو طبقات آج پھر میں گنوا دینا چاہتا ہوں. ایک وہ لوگ تھے نوجوان جو ظاہر شاہ کے زمانے میں بھی اسلام کے لیے کام کر رہے تھے, جیسے جماعت اسلامی, اخوان المسلمون, تنظیم اسلامی اور مختلف لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں. وہ کام کر رہے تھے دعوت, نصیحت, تربیت, تنظیم, انہی مراحل میں تھے. وہ اچانک جب کمیونسٹ ریولوشن آیا, خاص طور پر جب روسی آ گئے, تو انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے. ان کا تسلسل ہے, جو کام پہلے کر رہے تھے اب گویا کہ اسی کے تقاضے کے طور پر انہوں نے ہتھیارات میں لیا, خالص جہاد فی سبیل اللہ. پھر علماء جب روسی آ گئے تو علماء بھی کھڑے ہو گئے, ورنہ علماء کا عام تصور تو یہی تھا کہ پڑھنا پڑھانا اپنے مدارس جمعہ اور جماعت, اس سے آگے انہیں دین کا وہ تصور کہ کوئی ایک نظام زندگی ہے جس کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا بھی ضروری ہے, عام طور پر ہمارے طبقہ علماء میں وہ بات موجود نہیں ہے. لیکن جب روسی داخل ہو گئے تب علماء کھڑے ہو گئے, میں سمجھتا ہوں ان کا جہاد بھی خالص جہاد فی سبیل اللہ، لیکن جو مین بلک تھا افغانستان کی آبادی کا وہ ہم سے مختلف نہیں تھا. نماز روزے سے بھی سروکار نہیں ہے، جو بھی زندگیوں کے رخ ہیں جو ہمارے ہیں وہی ان کے بھی تھے، لیکن جہاد حریت ان کے اندر آزادی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی، غلامی جو ہے برداشت کرنا ان کے لیے ناممکن ہے. وہ لوگ کھڑے ہو گئے، کچھ اللہ نے انہیں علاقہ ایسا دیا، ٹرین ایسا ہے کہ جس میں وہ ریزسٹنس موومنٹ جو ہے بہت آسان ہے. خدا نہ خواستہ پاکستان میں کبھی ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو ہمارے لیے حالات آسان نہیں ہوں گے، لیکن وہاں کا ٹرین ہے، پہاڑ ہے، وہاں پر اس طرح کا علاقہ ہے. لیکن یہ کہ مین ملک یہی جہاد حریت والوں کا تھا، باقی اس سے آگے تو وہ بھی تھے جو پرندے پہلے محنتیں کرتے تھے یا آ کر لکڑیاں کاٹتے تھے اور محنتیں مزدوری کرتے تھے، اب انہیں مل گئے بڑے اچھے اچھے کیمپ اور بڑے اچھے راشن اور بڑے کمبل اور بڑے جوتے، ان کو بیچ بیچ کے اور پیسے جنہوں نے جمع کیے. بہت بڑا حصہ ان لوگوں کا بھی تھا، اور سب سے بدترین جو ہے نیچے طبقہ وہ بھی تھا جنہوں نے پاکستان میں کلاشن کوف کلچر اور ہیروئن کی جو لالت ہے وہ سب سے زیادہ اس ملک کے اندر جو ہے اسی راستے سے آئی ہے. تو پانچ طبقات سے ہر ایک کا معاملہ علیحدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر شخص اپنی انفرادی حیثیت میں وہ جزا یا سزا کا مستحق ہے، لیکن یہ کہ انکوالیفائڈ اس کو کہنا کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ، تو اس جہاد فی سبیل اللہ کے نتائج تو پھر کچھ نکل آنے چاہیے، تو جو ابھی نہیں نکلے. اگرچہ جیسا کہ میں نے جمعے میں بھی عید میں بھی عرض کیا تھا، یہ بھی مجھے یقین حاصل ہے کہ بہت سا خون وہاں پر خالص اسلام کے لیے بھی دیا گیا ہے اور جذب ہوا ہے، خاص طور پر جو لوگ نمن دوسرے ممالک سے آ گئے. پاکستانی نوجوان جس نے جا کر وہاں جامع شہادت نوش کیا، اس کی اور کیا غرض و غایت ہو سکتی تھی. عرب نوجوان آئے، سعودی عرب سے آئے ہیں نوجوان، عرب ممالک سے، مصر سے آئے ہیں، نہ معلوم کہاں کہاں سے مسلمان وہاں پہنچا ہے. یہ سارا خلوص رنگ لائے گا، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر بھگر جانے کے بعد، یہ آئے گا مستقبل میں. اس سے جو خیر کی توقع ہے وہ میں اپنے خطبہ عید کے اندر عرض کر چکا ہوں. بہرحال اب اس دہشت گردی والا معاملہ جو میں نے عرض کیا شروع ہو چکا ہے الجزائر میں، وہاں کی اسلامی تحریک دہشت گردی کا رخ اختیار کر چکی ہے. یہی معاملہ شروع ہو چکا ہے مصر میں، الجماع الاسلامیہ وہ انداز شروع کر چکی ہے. اسی کے اندیشے سعودی عرب میں ہے، تبھی شاہ فہد کی وارننگ آئی. اسی کا اندیشہ عرب امارات میں ہے، تبھی شیخ زائد کی وارننگ آئی. اسی کی تاریخ ہے الاخوان المسلمون کی، جو ان کے سپرنٹر گروپس جو ہیں وہ جو کنٹرول میں نہ رہے ان کی مرکزی قیادت کے، انہوں نے وہ راستے اختیار کر لیے تھے. اسی کے اندیشے مجھے اس ملک میں بھی ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اور جو بھی میرے پاس ذریعہ ہے اس کو میں استعمال کر رہا ہوں. اس وقت کی میری گفتگو بھی اسی مقصد سے ہے کہ جو حضرات بھی ذمہ دار ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھیں، اس کا پورا تجزیہ ان کے سامنے آ جانا چاہیے. اس میں خیر نہیں ہے، اس میں اسلام کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی. خود ہمارا جو مقصد ہے عزیز کے اسلام کا غلبہ دنیا میں ہو، اس کے اعتبار سے اس کے مضر نتائج زیادہ ہوں گے، اس سے کوئی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی. اصل میں اس کا بدل کیا ہے، تفصیل سے گفتگو تو خیر ہوگی جو ہوگی محاضرات میں انشاءاللہ. دیکھیے میرے نزدیک اصل شے آج کی دنیا میں ایک زبردست عوامی تحریک ہے جس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. میں اس میں یاد دلانا چاہتا ہوں، جو حضرات مجھ سے وابستہ ہیں، میری چیزیں انہوں نے پڑھی ہے، 1915 آج سے ذرا جائیے پیچھے کوئی 90 برس، 1915 میں ایک ریشمی رومال تحریک شروع ہوئی تھی اس ملک میں، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، انگریز سے نجات حاصل کرنے کے لیے، آزادی کے لیے. مولانا ابو الکلام آزاد اس وقت اگرچہ جمعیت علماء ہند میں نہیں تھے، لیکن حضرت شیخ الہند کے وہ بہت ہی محبوب نوجوان تھے، بہت چھوٹی عمر، ابھی الہلال البلاغ ابھی شروع کیا ہوا تھا. اس وقت مسئلہ یہ آیا کہ کچھ لوگوں نے رائے دی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو کہ آپ جائیے حجاز، اور حجاز کیونکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ موجود تھی، حجاز کے ذریعے سے آپ رابطہ قائم کیجئے ترکی کے ساتھ اور وہاں سے مدد حاصل کیجئے انگریز کے خلاف، اور ادھر سے مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیجیے، یہ جائیں افغانستان اور امیر دوست محمد والی کابل سے کہیں کہ وہ ہماری مدد کریں، یہاں سے ہم بغاوت کریں گے انگریز کے خلاف، باہر سے ہمیں مدد مل جائے تاکہ ہم یہ آزادی حاصل کریں. اس وقت ایک بات کہی تھی مولانا ابو الکلام آزاد نے، ریکارڈ پر ہے کہ میں نے انتہائی خوش آمد کی حضرت شیخ الہند کی کہ خدا کے لیے باہر نہ جائیے، اب کہیں کوئی ترکی سے مدد نہیں ملے گی، زمانہ بدل چکا ہے، کہیں کابل سے مدد نہیں ملے گی، زمانہ بدل چکا ہے، اور انگریز کے خلاف کوئی عسکری تحریک کامیاب نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. اب دور آ چکا عوامی تحریک کا، یہی ہندوستان میں بیٹھیے اور انگریز کے خلاف عوامی تحریک شروع کیجیے. یہ ایک ایشو تھا کہ جو 1915 میں اس حلقے کے اندر بڑے شد و مد کے ساتھ زیر غور آیا. مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ افسوس کہ حضرت شیخ نے میری رائے پر توجہ نہیں فرمائی, اپنے انہی مشیروں کے رائے پر عمل کیا کہ جنہوں نے یہ دوسرا راستہ دکھایا تھا. ہوا کیا, شریف حسین والی مکہ نے شیخ الہند کو گرفتار کیا اور انگریز کے حوالے کر دیا. انگریز نے رکھا بھی ہے پھر مالٹا میں, میڈیٹرینین کے اس جزیرے کے اندر, اسیر مالٹا, اسی لیے ان کا نام پڑ گیا. یہی حشر ہونے والا تھا مولانا عبید اللہ سندھی کا کابل میں. وہ ذرا تیز آدمی تھے, انہیں بر وقت اطلاع مل گئی اور وہ روس بھاگ گئے, ہندوستان تو آ نہیں سکتے تھے. بہرحال یہ معاملہ ہوا. یہی وجہ ہے کہ 1920 میں جب رہائی پا کر شیخ الہند آئے ہیں تو انہوں نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ اس وقت کے حالات کے نبض پر ہاتھ ابوالکلام کا ہے, ہمارا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ امام الہند بنانے کی تجویز ہوئی کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور ان کو مانو اپنا امام, اور پھر ان کی امامت کے اندر اب جد و جہد آگے چلاؤ. یہ ہے 1920 نومبر میں جو جمعیت علماء ہند کی دوسری جو کانفرنس تھی آل انڈیا منعقد ہوئی تھی. افسوس کے بعض علماء کی مخالفت کی وجہ سے وہ تجویز کامیاب نہیں ہوئی. ادھر شیخ الہند کی زندگی کا چراغ گل ہوا, ادھر ان کے شاگرد بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی امامت کے مخالف ہوئے, وہ بات ختم ہو گئی. اسی کے نتیجے میں مولانا ابوالکلام آزاد پھر مایوس اور بددل ہو کر کانگریس میں شامل ہوئے, ورنہ اس سے پہلے حزب اللہ اور امام الہند اور ہندوستان میں ایک عظیم اسلامی تحریک کی دعوت لے کر اٹھا ہوا تھا وہ شخص. لیکن جب دیکھا کہ علماء اس رخ پر چلنے نہیں دیں گے, لہذا انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا. آج وہی بات میں عرض کر رہا ہوں, کوئی دہشت گرد تحریک کامیاب نہیں ہوگی. عوامی تحریک, زبردست عوامی تحریک, ہزاروں لوگ جانے دینے کے لیے تیار ہو جائے. اس کی ایک مثال بھی آج ہی کی دنیا میں ہمارے سامنے ایرانیوں نے پیش کر دی. کوئی دہشت گردی انہوں نے نہیں کی, نکل آئے سڑکوں پر, ہزاروں کی تعداد میں جانے دے دی. اور جب جانے دینے کے لیے آدمی سڑک پر کھڑا ہو تو گھر میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر گھر میں تلاشی لینے کے لیے فوج کاہے کو جائے گی؟ پھر کاہے کو وہاں عورتوں کی عصمت دری ہوگی؟ جو جانے دینے والے تو سڑک پر موجود ہیں, مارو جتوں کو مارتے ہو. یہ صورتحال اگر ہو, اس کی مثال آ چکی ہے. وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ, وہ آریہ مہر, 2500 سالہ برسی جس نے منائی تھی کہ خسرو کی, اور جو اس کے خواب دیکھ رہا تھا, ریوائول آف دی گلوری آف ایران, بھاگتے بنی کہ نہیں بنی؟ دو گز زمین بھی ملنا شکی کیوں ہے یار میں. 73 لوگوں نے اپنی جانیں دے کر وہ کام کر کے دکھا دیا. اتنی بڑی مثال کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہمارا نوجوان دوسرے رخ پر سوچے اور وہ دہشت گردی کا راستہ اختیار کرے اور اس طرح کا چھاپا مار ایکٹیویٹی کے ذریعے سے, کوئی نتیجہ اس سے حاصل نہیں ہوگا. اصل شے عوامی تحریک, لیکن عوامی تحریک کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کرنے کے لیے لازم ہے مضبوط تنظیم. ریڑھ کی ہڈی کی طرح کی ایک تنظیم ہونی چاہیے جو عوامی تحریک کو کنٹرول کر سکے, ورنہ عوامی تحریک جو ہے وہ کسی بھی رخ پر آگے نکل سکتی ہے, کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے. کنٹرول سے باہر ہو کر وہ بجائے مثبت کے منفی نتائج پیدا کر دے گی. ایک تنظیم مضبوط, بہت ڈسپلن لوگوں کی تنظیم جو کنٹرول کر سکے اس کو. اور جب تک یہ دونوں باتیں نہ ہو, اس اثنا میں تین کام کرتے رہو, امر بالمعروف نہی عن المنکر باللسان, دعوت دیتے رہو, خیر کی دعوت دو, بھلائی کی دعوت دو, برائی سے روکو, برائی کے خلاف مظاہرے کرو, زبان سے اپنے جو بھی ذرائع ہیں ان سے اپنی ریزنٹمنٹ شو کرو. لیکن یہ کہ کوئی بھی متشددانہ کارروائی جو ہے وہ اگر کی تو در حقیقت وہ اپنی ناکامی کو خود دعوت دینے کے مترادف ہوگا. تربیت دیتے رہو اپنے ساتھیوں کا, اپنا بیس بڑھاؤ, تنظیم کی قوت کو بڑھاؤ, اور صبر محض. اسی لیے میں نے آج شروع میں وہ آیات پڑھی تھی سورہ حامیم سجدہ کی. جب تک کوئی تحریک انقلاب کے لیے اقدام کے مرحلے پر نہ آئے, اس وقت تک جو کچھ کرنا ہے وہ ان آیات میں سامنے آیا ہے. وہ ہمارے منتخب نصاب کا ایک بہت اہم درس ہے. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت پر اتنا یقین. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اپنے گریبانوں میں جھانکے, وہ یقین ہمیں حاصل ہو چکا ہے. نہیں ہوا ہے تو پہلی تو کمی یہ ہے جس کو پوری کرنا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا, اس کے ساتھ دعوت اللہ کی طرف بلاؤ, اپنا عمل صحیح ہو, نیک ہو, درست ہو, اور خود اپنے آپ کو کہو کہ میں بھی مسلمان ہوں, میری کوئی حیثیت نمایاں نہیں ہے, میری کوئی حیثیت امتیازی نہیں, اننی من المسلمین. اور تیسری بات, ادفع بالتی ہی احسن, مدافعت کرو, صبر محض. گالیاں دے تم دعائیں دو, لوگ پتھراؤ کریں تم پھول پیش کرو، یہ طرز عمل. بلا تستوی الحسنۃ والسیئہ، بدی اور نیکی برابر نہیں ہے، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہے. ادفاع باللتی احسن، اس مرحلے میں تو دفاع کرو خوبصورتی کے ساتھ، بہت عمدگی کے ساتھ، اچھے طریقے سے، گالیوں کے جواب میں دعائیں دو. فیض الذی بینک وبینہ عداوت کانہ ولی حمیم، نتیجہ یہ نکلے گا جو آج تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تمہارا خون کا پیاسا ہے، ہو سکتا ہے کل وہی تمہارا انتہائی گرم جوش حامی بن جائے، تمہارا جانثار بن جائے. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، لیکن یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا مگر انہی کو جو صبر کر سکے، بڑے نصیب والے ہوں. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری آیت میں نے سورہ نساء کی پڑھی تھی، یہ پورے 12 برس جو حکم مکے میں حضور نے دیا تھا، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق فرمائی. الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزکاة، انہیں اس وقت حکم کیا تھا، اپنے ہاتھ بندے رکھو، روکے رکھو، کوئی جوابی کارروائی نہ ہو، اور نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اپنے اندر وہ خیر پیدا کرو، اپنی شخصیتوں اور سیرت و کردار کے اندر وہ رنگ نمایاں کرو، پھر جمع ہو، منظم ہو جاؤ. پھر ایک وقت آئے گا حزینا للذین یقاتلون بانہم ظلموا، پھر اجازت ہو جائے گی، پھر یہ کہ میدان میں آ کر للکارنے کا بھی موقع ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، جذبہ بھی عطا کرے، لیکن اس جذبے کے استعمال کے لیے نہج اور طریقہ کار بھی صحیح عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.